أعوذ بالله السميع العليم العظيم الحفيظ بوجه الكريم وسلطانه القديم من الرجس الخبيث المخبث الشيطان اللئيم الرجيم وقبيله ونفره ونفسه وهمزه بسم الله الرحمن الرحيم. تمام نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام مذاہب کے سردار دین اسلام کے پیروکاروں سلام علیکم طبتم. حضرت رحمت ربی، آج کی گفتگو جو ہے وہ 500 پر جو ہے وہ پہنچ گئی. آج جس ہستی کو سرنامہ کلام بنانے لگے ہیں، فاتح قادیانیت، مجدد ملت، حضرت پیر سید مہر علی شاہ چشتی، نظامی، حسنی، حسینی، گیلانی، گولڑوی رحمت اللہ علیہ، سلسلہ تصوف کی عظیم ہستی، اس عظیم صوفی رہبر طریقت و شریعت نے ختم نبوت کے مسئلہ کو واضح کیا اور قادیانیت کے تابوت کے اندر ایسی کیلیں ٹھوک دی ہیں کہ وہ نکالنا ساری زندگی ان کے بس کی بات نہیں ہے. تاریخ ولادت آپ کی 14 اپریل 1859 ہے. یکم رمضان المبارک کو آپ پیدا ہوئے 1275 ہجری. تاریخ وصال 12 مئی 1937 ہے، یعنی یکم ربیع الاول 1356 ہجری کو آپ دنیا سے رخصت ہوئے. قمری سالوں کے حساب سے آپ کی عمر مبارک تقریباً 80 سال بنتی ہے اور شمسی سالوں کے حساب سے 78 سال بنتی ہے. آج 2016 میں آپ کو دنیا سے گئے ہوئے تقریباً 88 سال 7 مہینے ہو چکے ہیں. پیر پیراں سید عبد القادر گیلانی رحمت اللہ علیہ کے وصال سے 714 قمری سال بعد آپ پیدا ہوئے. آپ کا مزار شریف جو ہے وہ گولڑا شریف میں ہے. اس مرتبہ مجھے بھی وہاں حاضری دینے کا موقع ملا. عظیم سند، عظیم پیام. امام رضا علیہ السلام نے سنا اپنے والد گرامی امام موسیٰ کاظم سے، اور انہوں نے اپنے والد گرامی امام جعفر صادق سے، اور انہوں نے اپنے والد گرامی امام محمد الباقر سے، اور انہوں نے اپنے والد گرامی امام زین العابدین سے، اور انہوں نے اپنے والد گرامی امام حسین سے، اور انہوں نے اپنے والد گرامی مولا علی شیر خدا سے، اور انہوں نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا. اس چین کے ساتھ کافی ساری احادیث ہیں، ایک جو میں بیان کرتا رہتا ہوں. یعنی جبریل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ اللہ کہتا ہے کہ انہیں کہہ دو میں اللہ، میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، میری ہی پوجا کرو. تم میں سے جو یہ شہادت لے کر آیا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور یہ شہادت کے ساتھ خلوص کے ساتھ لے کر آیا، تو وہ میرے قلعہ میں داخل ہو گیا، اور جو میرے قلعہ میں داخل ہوا وہ میرے عذاب سے محفوظ ہو گیا. آئیے عظیم صوفی مجدد ولی کامل کے نام سے برکت حاصل کریں. حضرت، عربی زبان کا یہ لفظ ہے، یہ اس میں مذکر ہے، اس کی جمع حضارات آتی ہے، معنی ہوتے ہیں قرب، نزدیکی، جناب، قبلہ، بزرگ، مخدوم. یہ حضرت کا معنی سب حضرت کے معنی ہے، یعنی ان میں یہ استعمال ہوتا ہے. آپ نے اکثر سنا ہوگا خواتین و حضارات، ویسے لوگ بولتے ہیں خواتین و حضرات، جو بھی اڈاپٹ کر لیا آپ سمجھ گئے تو ٹھیک ہے، لیکن اصل پروننسیشن خواتین و حضارات ہے. دعات کے اوپر آپ نے زبر پڑھنا ہے. پیر، یہ فارسی زبان کا لفظ ہے، ویسے تو بوڑھے کے لیے اس کو وضع کیا گیا، لیکن اس کے بعد یہ استعمال ہونے لگ گیا بہت سے معنی کے اندر. استاد، مرشد، بانی فرقہ. پیر میرے علی شاہ فرماتے ہیں، پیر وہ ہے جو آسمانی کتاب کے مطابق حکم دے، اور مرید وہ ہے جو اس پہ عمل کرے. کچھ ایسے الفاظ ہیں جو نام کا حصہ بنے تو اسی کے نام کا حصہ بنے، حالانکہ ان کو استعمال کیا جا سکتا تھا دوسروں کے لیے بھی اور کیا جاتا ہے. یہ لفظ پیر جو ہے، پیر مہر علی شاہ، یہ پیر انہی کے نام کا حصہ بن گیا. اب اگر پیر کو ہٹا کر نام بولا جائے تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے نام کا کوئی ذاتی حصہ جو ہے وہ ہٹ گیا ہے، جیسے ابو علی شاہ قلندر حصہ ہی بن گیا ہے، لال شہباز قلندر حصہ ہی بن گیا ہے. تو اسی طرح پیر حصہ ہی بن گیا. اور واقعی اصلی پیر ہے کوئی تو وہ پیر مہر علی شاہ گیلانی رحمت اللہ علیہ. تو جس نے یہ دیکھنا ہو کہ مجھے کیسا پیر چاہیے اور پیر کون ہوتا ہے تو بڑی ڈیٹیل کی ضرورت نہیں ہے, اس کے سامنے پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ علیہ کی زندگی کر دیجئے, فیصلہ کرنا آسان ہو جائے گا, سمجھنا آسان ہو جائے گا, یہ ہے سچا پیر. سید, آپ کا شجرہ نسب باپ کی طرف سے سید عبد الرزاق کے واسطہ سے غوث پاک سے ملتا ہے, وہاں سے یہ سلسلہ حضرت امام حسن سے ہوتا ہوا حضرت علی سے ملتا ہے. آپ 25 واسطوں سے غوث پاک تک اور 36 واسطوں سے امام حسن کی اولاد میں شامل ہیں. باپ کی طرف سے حسن ہی سید ہیں آپ, اور آپ کی والدہ ماجدہ سیدہ ہیں. ان کا شجرہ نسب سید عبد الرزاق گیلانی بن عبد القادر گیلانی رحمت اللہ علیہ تک جاتا ہے. آپ ماں باپ, ماں کی طرف سے اور باپ کی طرف سے, دونوں اطراف سے آپ سید ہیں. یعنی یوں کہا جا سکتا ہے کہ سیدوں کی جو اعلی کیٹیگری ہے یعنی نجیب الطرفین آپ سید ہیں. اللہ اکبر جل شانہ, صلاۃ و سلام حضور پر اور آپ کی آل پر. یہ جملہ میں نے پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ علیہ کی قبر مبارک پر بھی بلند آواز سے کہا فجر کی نماز کے بعد, صلاۃ نبی پر اور نبی کی آل پر. اور پیر نصیر الدین نصیر رحمت اللہ علیہ ان کی قبر پر بھی یہ جملہ میں نے بولا. مہر فارسی زبان کا یہ لفظ ہے, مہر بھی بولتے ہیں. مہر جو ہے یہ اس میں مؤنث ہے, معنی ہوتا ہے محبت, شفقت, عنایت. مہر کا معنی ویسے سورج بھی ہوتا ہے. علی, مہر علی, یہ علی جو ہے یہ آپ کا ذاتی نام ہے. مہر علی, یہ علی قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے, وہ علی العظیم آیات الکرسی کے اندر ہے. شاہ, شاہ جو ہے یہ اس کا معنی بڑا ہوتا ہے, جیسے شاہ رگ, شاہ رگ, شاہ باز, شاہ پارا. تو یہ شاہ جو تھا یہ بادشاہوں کے ساتھ ہوتا تھا, استعمال ہوتا تھا کیونکہ وہ بڑے ہوتے. بعد میں یہ شاہ عام ہو گیا, اور ایک دور ایسا آیا کہ یہ شاہ لاحقہ بنا ان کا جو نبی کی آل تھے, اور زیادہ تر ہمارے ہندوستان کے اندر. لیکن اب شاہ جو ہے ان کے ساتھ بھی لاحقہ نہیں, خاص نہیں رہا, اس لیے کہ بہت سارے ہندو جو ہیں جب وہ امیر ہوئے تو انہوں نے اپنے نام کے آخر میں شاہ لگانا شروع کر دیا. اور آج بھی ہندوستان کے اندر بہت سارے ہندو ایسے ہیں کہ جن کے نام کا حصہ ہے شاہ, لاسٹ نیم جو ہے وہ شاہ بنتا ہے. سیالوی, پیر میرے علی شاہ رحمت اللہ علیہ سیالوی ہے. مطلب سیالوی کا, آپ سیال کے رہنے والے ہیں؟ نہیں, ایک سلسلہ جو سلسلہ چشتیہ نظامیہ ہے وہ آپ نے حاصل کیا سیال لجپال کے آستانہ سے. آپ کے مہربان استاد حضرت علامہ جامع معقول و منقول سلطان احمد انگوی, یہ خود سیالوی تھے. جب پیر میرے علی شاہ رحمت اللہ علیہ ان کے پاس پڑھا کرتے تھے تو یہ ہر سال سیال شریف جایا کرتے تھے, تو پیر میرے علی شاہ رحمت اللہ علیہ بھی ساتھ جاتے. استاد کی وجہ سے عقیدت جو ہے وہ بڑھ گئی. عقیدت جب بڑھی تو 20 سال کی عمر میں جب آپ جامع معقول و منقول خود ہو گئے تو تکمیل کے بعد ہندوستان سے جب واپس آئے تو چشتیہ نظامیہ میں حضرت شمس الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر بایعت کری اور خلافت. اس لیے کہیں آپ سیالوی بھی ان کے نام کے ساتھ پڑھیں گے. گولڈگی, یہ بھی آپ کے نام کا حصہ ہے. یہ گولڑا جو ہے یہ اصل میں گولڑ بھی آپ کے نام کے ساتھ لگتا ہے, تو گولڑ بھی یعنی گولڑا کا رہنے والا. آپ جہاں آ کر آپ کا خاندان آباد ہوا, کوہ مارگلہ کے دامن میں جو آ کر آباد ہوا, تو اس جگہ کا نام جو ہے وہ اس کو رہنے والی قوم کی وجہ سے گولڑا تھا اس جگہ کا نام. یہاں کے جو پہلے مالک تھے عبداللہ گولڑا اور خیر محمد گولڑا, یہ عبداللہ گولڑا اور خیر محمد گولڑا کی وجہ سے جگہ کا نام بھی گولڑا ہو گیا. تو اب جو وہاں رہنے لگا اس کا نام بھی گولڑوی. لیکن گولڑا مشہور جو ہوا وہ پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ علیہ کی وجہ سے ہوا. اور یہ شہر جو ہے کوہ مارگلہ کے دامن میں ہے اسلام آباد پاکستان میں, اب تو کافی جو ہے وہ ترقی کر چکا. خاندان کا پس منظر اور آپ کی ولادت دیکھنا ہے ہمیں کہ پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ علیہ کا تعلق کس کے ساتھ ہے. تو تمام لوگ غور سے اور توجہ سے سماعت فرما لیں, پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ علیہ غوث پاک کی اولاد میں سے, یہ گیلانی ہے. یہ گولڑا والے سادات جو ہیں, اسیات جو ہیں, یہ بغداد والے پیر کے بچے ہیں, اولاد ہیں ان کی. آپ کا خاندان بغداد سے بنگال آیا. عبد القادر گیلانی کے بیٹے سید عبد الرزاق گیلانی کے صاحبزادے سید علی بغدادی مفتی عراق کی چوتھی پشت میں سید تاج الدین محمود گیلانی رحمت اللہ علیہ وہ پہلے ہیں کہ جو بنگال میں تبلیغ کے لیے آئے. کچھ عرصہ انہوں نے بنگال میں قیام کیا. قیام کرنے کے بعد اپنے بیٹے سید ابی الحیات گیلانی کو اپنا نائب اور خلیفہ مقرر کیا. اس کے بعد آپ خود بغداد تشریف لے گئے. بنگال میں یہ تبلیغ کا سلسلہ جو ہے وہ جانی رہا. پھر ان کے بیٹے سید میرا شاہ قادر قمیص گیلانی رحمت اللہ علیہ نے گدی سنبھالی. آپ تبلیغ کرتے کرتے سہارنپور کے قصبہ شاہ ڈھورا میں چلے. یہاں جب تشریف لائے تو یہاں کے ایک سید نصر اللہ رحمت اللہ علیہ کی بیٹی سے آپ نے شادی کی. آپ تبلیغ کے لیے بنگال گئے ہوئے تھے, وہاں وصال ہو گیا. مگر جسد انور جو ہے وہ سلورا میں لایا گیا اور یہی آپ کو دفنایا گیا. ان کے بعد ان کے پوتے میرا محمد المعروف فاضل کلندر مشہور ہوئے. آپ کا مزار قلعہ شاہ ڈھورا کے قریب ہے. ان کی اولاد میں بارہویں پشت میں ایک اور ہستی مشہور ہوئی, سید عبد الرحمان نوری گیلانی رحمت اللہ علیہ. یہ حج کرنے کے لیے جب گئے تو واپس جب آ رہے تھے تو بصرہ میں انہوں نے قیام کیا, کیونکہ اس دور میں اولیاء کرام جب حج کے لیے نکلتے تھے تو حج ان کا مین مقصد ہوتا تھا. وہ بڑی فیض کی جگہ ہے. لیکن واپسی پر جاتے ہوئے اولیاء کرام کے مزارات بھی رکتے جاتے تھے, وہاں سے بھی فیض لیتے جاتے تھے. تو آپ بصرہ بھی گئے. لیکن جب آپ بصرہ میں پہنچے تو وہاں آپ کا وصال ہو گیا. تو آپ نے وصیت پہلے ہی فرما دی تھی, جب میری قبر بناؤ تو میرے وظائف, میری کتب اور یہ تبرکات, یہ میری قبر میں میرے کفن کے ساتھ ہی دفنا دینا. آپ کی وصیت پر عمل کیا گیا. اور یہاں ہندوستان میں بڑے عرصے کے بعد آپ کے صاحبزادہ سید روشن دین گیلانی رحمت اللہ علیہ اپنے والد کی جب خبر ہوئی تو بصرہ روانہ ہوئے. چھ ماہ تک آپ نے اپنے والد گرامی سید عبد الرحمان نوری گیلانی رحمت اللہ علیہ کی قبر کے اوپر وہیں مجاور بن کر بیٹھے رہے. چھ ماہ تک ایک مرتبہ اب یوں اپنے والد گرامی کی قبر پر بیٹھے ہیں تو آواز آئی کہ تم واپس جاؤ, ہند میں واپس چلے جاؤ. تب پاکستان اور ہندوستان جو اب علیحدہ علیحدہ ہیں تب ایک ہی ہوتے تھے. جاؤ, تم واپس جاؤ, تمہاری وہاں ضرورت ہے. تو آواز آئی اور ہمارے تبرکات بھی ساتھ لے کر جاؤ. آنکھ کھلی تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ تمام تبرکات جو آپ نے وصیت کی تھی کہ میرے ساتھ دفنا دیے جائیں وہ سب کے سب قبر کے اوپر پڑے ہوئے تھے. اللہ اکبر جل شان. وہ تبرکات, وظائف اور وہ کتب جو تھی آپ کے ہاتھ سے لکھی ہوئی, آپ نے وہ لے کر حج کرتے ہوئے, زیارات کرتے ہوئے آپ واپس بنگال میں جو ہے وہ پہنچے. جب بنگال میں پہنچے تو بنگال سے پھر ساری فیملی کے ساتھ, اپنے رشتہ داروں اور خدام کے ساتھ اب بنگال سے جو ہے وہ آپ نے سفر کیا. تو سفر کرتے کرتے اب کہاں پہنچے, کوہ مارگلہ کے دامن میں پہنچے, جسے آج دنیا جو ہے وہ گولڑا کے نام سے جانتی. آپ کو کچھ معلوم ہوا کہ گولڑا والے کون ہیں؟ گولڑا والے یہ اصل میں ان کی نسل جو ہے وہ عربی نسل ہیں. یہ گولڑا والے اسیاد جو ہیں, یہ سید کی جمع ہوتی ہے. یہ گولڑا والے جو سید ہیں یہ عبد القادر گیلانی غوث پاک کی اولاد میں سے. تو گویا کہ غوث پاک کا مظہر جب ظاہر ہوتا ہے تو کہ میرے علی شاہ رحمت اللہ علیہ کی ذات میں ظاہر ہوتا ہے. اللہ اکبر جل شان. تو آپ لوگوں کی سمجھ میں کچھ آ گیا کہ گولڑا والے سید جو ہیں یہ عربی النسل ہیں اور عبد القادر گیلانی رحمت اللہ علیہ کی اولاد سے گولڑا شریف. تو گولڑا شریف کے اسیاد کے اباؤں اجداد میں سے سید روشن شاہ گیلانی رحمت اللہ علیہ اور ان کے بھائی سید رسول شاہ گیلانی رحمت اللہ علیہ جو آ کر گولڑا میں آباد ہوئے, یہ ہیں وہ پہلے. اب کچھ سمجھ میں آ گئی کہ گولڑا والے سید بغداد سے چلے بنگال, بنگال میں تبلیغ کرتے رہے, بنگال سے پھر یہ جو اب موجودہ پاکستان اسلام آباد گورڑا ہے یہاں آئے. تو جو یہاں پہلا آیا تھا وہ سید روشن شاہ گیلانی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے بھائی سید رسول شاہ گیلانی رحمۃ اللہ علیہ. سید روشن شاہ گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادہ سید غلام شاہ گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی شادی ان کے چچا سید رسول شاہ گیلانی کی صاحبزادی سے ہوئی. تو اللہ تعالیٰ نے 1234 ہجری میں ان کو ایک بیٹا عطا فرمایا, اس کا نام رکھا گیا نظر دین. تو سید نظر دین گیلانی رحمۃ اللہ علیہ ان کو ولایت عطا ہوئی. آپ سے بہت سی کرامات کا جو ہے وہ ظہور ہوا یہاں گولڑا کے اندر. آپ پر آگ اثر نہیں کرتی تھی, یہ آپ کی کرامت بڑی مشہور تھی. آپ پر آگ اثر نہیں کرتی تھی مگر آپ کی بات آگ جیسا اثر رکھتی تھی, باطل کو جلا دیتی اور حق کو جلا دیتی. تو سید نظر الدین گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا نکاح سید بہادر شاہ گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی صاحبزادی سے ہوا جو حسن الابدال میں رہتے تھے, حسن ابدال میں رہتے تھے اور یہ خاندان حجرہ شاہ مقیم سے آیا تھا. اللہ تعالیٰ نے سید نظر الدین گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو یکم رمضان المبارک 14 اپریل 1859 عیسوی سوموار کو ایک بیٹا عطا فرمایا. تو دیکھیے کہ کس قدر مظہر بن رہے ہیں کہ غوث پاک بھی یکم رمضان المبارک کو پیدا ہوئے, پیر میرے علی شاہ رحمت اللہ علیہ بھی یکم رمضان المبارک کو پیدا ہوئے. بیٹا پیدا ہوا اس کا نام مہر علی رکھا جو دنیا میں پھر پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے مشہور ہوا. بچپن میں ہی اللہ تعالیٰ نے اثار ظاہر فرما دیے. انہوں نے بڑے ہو کر قوم کی باغ دوڑ کو سنبھالنا ہے, ایک بہت بڑے فتنے کو آپ نے ختم کرنا ہے. بچپن سے ہی اثار ظاہر کر دی, دنیا سے نفرت, علم سے رغبت. آپ کے والد گرامی کے ماموں سید فضل دین شاہ گیلانی رحمۃ اللہ علیہ فیروز خان کا کی جو بیرونی جھاڑی ہیں وہاں سے گزر رہے تھے, تو آپ نے پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ مجدد ملت پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا. آپ وہاں ہاتھ میں قاعدہ پکڑے ہوئے, بہت چھوٹی عمر, یوں کہہ لیجئے 4 سال کے, قاعدہ آپ نے کیونکہ آپ نے پڑھنا بہت جلدی شروع کر دیا تھا, تو قاعدہ ہاتھ میں پکڑا ہوا, گرمی شدید ہے اور آپ وہ قاعدہ پڑھتے پڑھتے وہیں سو گئے. تو آپ کے والد گرامی سید نظر الدین گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے ماموں جو ہیں وہاں کھڑے ہو گئے. کھڑے ہو کے خود ہاتھ سے چادر لی, چادر لے کر یوں پیر میرے علی شاہ مجدد ملت پیر میرے علی شاہ گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر چادر کر دی تاکہ گرمی نہ لگے, دھوپ نہ لگے. بڑی دیر کھڑے رہے, خدام نے عرض کی, حضور ہمیں دیجئے, ہم بچے کو اٹھا لیتے ہیں یا ہم سایہ کرتے ہیں. تو آپ نے کیا غضب کا جملہ کہا, فرمانے لگے لوگ کیا جانے یہ کس مقام پر جائے گا. جب خود مجدد ملت پیر میرے علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ اٹھے تو آپ نے اٹھایا اور اٹھا کر گھر لے کر گئے. بچپن ہی سے آپ کی طبیعت کے اندر تصوف تھا, یہ تصوف نئی چیز نہیں ہے, کامل مومن کے اندر تصوف اس کی طبیعت میں, اس کی عادت و عبادت میں شامل ہو جائے گا. کیوں؟ تصوف ہے باطن کو صاف کرنا, یہی تو تصوف ہے. تو ہر مومن اپنے باطن کو صاف کرے گا, یاد رکھیے. تو جتنا کامل مومن ہوتا جائے گا اتنا ہی کامل صوفی بھی ہوتا جائے گا. تو بھی میرے نشان رحمۃ اللہ علیہ بچپن ہی سے تصوف کی طرف ہے, یعنی باطن کو پاک کرنا ہے. اور باطن کیسے پاک ہوتا ہے؟ جب باطن قرآن کو ماننے لگ جائے, شیطان کو نہ مانے. بس اب میں ایک بات بتا دوں آپ کو, پھر میرے نشان رحمۃ اللہ علیہ کے ماننے والا پھر میرے نشان رحمۃ اللہ علیہ بچہ چھوٹا ہوتا ہے, قد بھی چھوٹا ہی ہوتا ہے, تو رات کو کنڈی لگا دیتے تھے, کنڈی لگا کے سوتے ہیں سب لوگ, دروازہ بند کر کے سوتے ہیں. آپ کا ہاتھ کنڈی پہ نہیں پہنچتا تھا, تو پیر میرے علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کیا کرتے, دن کے ٹائم ہی کہیں سے پتھر سرکا کر دروازے کے پاس کر دیتے. یوں ہی جب سو جاتے تو پتھر پر چڑھ کے کنڈی کو کھول لیتے, کنڈی کو کھول کے باہر آ جاتے, باہر آ کر مراقبہ میں لگے رہتے, اللہ کا ذکر جو ہے وہ کرتے رہتے. مجدد بننا ہے نا بھائی, قوم کی باغ دوڑ سوالی, وقت کا غوث ہے, وقت کا قطب عالم ہے, تو اس کی تربیت بھی تو ڈفرینٹ ہوگی نا. نیند آنے لگتی تو ٹھنڈے پانی کے ساتھ غسل کرتے تاکہ مجھے نیند نہ آ جائے. ایسا بچہ ہے کوئی؟ اللہ اکبر جل شانہ. یہ مجدد ملت پیر میرے نشاء رحمۃ اللہ علیہ, یہ ابھی بچپنے کا عالم ہے کہ یعنی کنڈی پہ ہاتھ نہیں پہنچتا, اور تصوف میں دیکھیے ٹھنڈے پانی سے, اللہ اکبر جل شانہ. اور جب تہجد کا وقت ہوتا تو اندر آ جاتے, ساری رات آپ اللہ دین جبھی تو نہ ربی سجدہ قیامہ کی تصویر بنے رہتے, اور تہجد کے وقت گھر واپس آ جاتے، اور اگر نیند کا غلبہ ہوتا تو نالے کے ٹھنڈے پانی سے غسل کرتے اور عبادت میں مشغول ہو جاتے. یہ سلسلہ آپ نے زمانہ طالب علمی میں بھی رکھا، تبھی آپ یہی کرتے تھے، جب اٹھ کے باہر آ جاتے اور اگر باہر بھی نیند آ رہی ہوتی تو پھر غسل لے لیتے ٹھنڈے پانی سے. آپ نے اس وقت علم حاصل کرنا شروع کیا جب خدام آپ کو کندھوں پر اٹھا کے لے کے جاتے تھے، علم حاصل کرنا شروع کر دیا. اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو حافظہ بھی محدثین والا عطا کیا تھا. محدثین کا حافظہ کیا ہوتا تھا؟ وہ کسی چیز کو سن لیتے تھے یا دیکھ لیتے تھے تو یاد ہو جاتی تھی، یہ محدثین کا حافظہ تھا. وہی اللہ تعالیٰ نے مجدد ملت بھی میرے علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کو عطا کیا. آپ پڑھتے ناظرہ تھے، یعنی چیز کو دیکھ کے پڑھتے تھے، چیز یاد ہو جاتی تھی. تو آپ نے ادھر ناظرہ قرآن پڑھا، جب ناظرہ ختم ہوا تو قرآن مجید مکمل جو ہے وہ حفظ ہو چکا تھا. عربی و فارسی کی ابتدائی کتب آپ نے حضرت غلام محی الدین رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے پڑھی، ان سے وابستگی آپ کی کافیہ تک رہی. یہ نحو کی کتاب ہے. استاد کے سامنے تو میں جب مجدد ملت بھی میرے علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت پڑھتا ہوں تو یوں لگتا ہے کہ رسمن استاد کے سامنے بیٹھتے تھے، ورنہ حال تو آپ کا یہ تھا کہ سبق تو آپ کو مطالعہ میں یاد ہو جاتا تھا. استاد محترم نے جب آپ کو کافیہ تک پڑھایا تو ایک دن خود ہی فرمانے لگے، کہنے لگے بیٹے اب تمہیں کسی بڑے استاد کی ضرورت ہے. گھر بات کی، آپ ان کو ہائر ایجوکیشن کے لیے کہیں اور بھیج دیجیے. گھر والوں نے بھی کہا کہ ہاں ٹھیک ہے بھیج دینا چاہیے، لیکن چھوڑ دیا بچے کے اوپر کہ آپ چن لیجئے. تین مدرسہ ہیں ہمارے قرب و جوار میں جو بڑے مشہور ہیں، قرب و جوار سے میری 100 مائلز کے اندر اندر جتنے، آپ کہاں جانا چاہتے ہو؟ آپ کو اجازت ہے، آپ مدرسہ خود چن لیجئے. تو پیر میرے علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں گھر سے نکلا کہ میں کس مدرسہ میں جاؤں جہاں سے مجھے علم ملے، روشنی اور بڑھے. تو پیر میرے علی شاہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں جب میں نکلا تو تین ڈائریکشن تھی، میں ایک اونچی جگہ پہ کھڑا ہو گیا، ایک سمت میں جو مدرسہ تھا میں نے وہاں دیکھا تو مجھے سفید کپڑے جو ہیں وہ نظر آئے، ہریالی مجھے زیادہ نظر آئی، تو سفید رنگ اور گرینری دونوں جو ہیں وہ اچھائی کی علامت ہے. تو فرمانے لگے میں اس سمت میں چل پڑا، اور وہ سمت کون سی تھی؟ وہ بھوئی کا مدرسہ تھا. اب یہ پروننسیشن جو ہے وہاں کے رہنے والے تو بہتر سمجھ سکتے ہیں. اب وہاں آپ نے کتبی تک پڑھا، نحو آپ نے مکمل کی، فلسفہ آپ نے جو ہے وہ پڑھا. اللہ اکبر جل شانہ، یہاں پڑھنے کے بعد پھر آپ آنگا کی طرف بڑھے. یہ آنگا آج کے دور میں ضلع خوشاب کے اندر آتا ہے. یہاں آپ کیسے پہنچے؟ اصل میں ہوتا کہ آگے آدمی کو کسی چیز کے بارے میں پتا چلتا ہے، یا کوئی بتاتا ہے یا خود جانتا ہے. آپ کے ایک دوست تھے فقیر نادر دین، ان کی وساطت سے آپ کو معلوم ہوا کہ آنگا شہر کے اندر اس مدرسہ کے اندر ایک بڑے ٹاپ کے استاد ہیں، منطق بھی زبردست آتی ہوں گے، فلسفہ زبردست آتا ہے، وہ استاد ہیں حضرت علامہ سلطان محمود سیالوی رحمۃ اللہ علیہ. تو آپ آ جائیے، تو یہاں میں بھی پڑھ رہا ہوں آپ بھی پڑھیے. تو مجدد ملت بھی میرے علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ وہاں پہنچے. اب وہاں پہنچے تو استاد محترم جو ہیں وہ پوچھتے ہیں میرے علی آپ کون سی کتاب شروع کرو گے؟ تو چونکہ آپ کی عمر چھوٹی تھی، فقیر نادر دین خود ہی بولا کوئی چھوٹا سا کوئی چھوٹا موٹا رسالہ شروع کرا دیجئے. تو میرے علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ، میں نے آپ کو کہا نا کتاب میں تو رسمن پڑھتے تھے، کہنے لگے میں وہی کتاب پڑھوں گا جو کتاب جو ہے یہ نادر دین پڑھ رہا ہے. انہوں نے کہا یہ تو ختم کر رہا کتاب ہے. آپ نے فرمایا نہیں، منطق کی وہی کتاب ہم پڑھیں گے. تو شرح ہدایت الحکمت جو ہے وہ آپ نے شروع کی. دوسرے دن کلاس کے اندر جب بیٹھے تو کلاس میں بیٹھ کر جب آپ نے کتاب پر گفتگو شروع کر دی، سبق آپ نے پڑھا، تو استاد خود حیران رہ گئے، کہنے لگے میرے علی تم تو فقیر نادر دین سے بھی زیادہ اچھا اور بہتر پڑھ رہے ہو، اور مجھ سے بھی زیادہ بہتر سمجھے ہو. اللہ اکبر جل شانہ. یہ حال ہے پیر میرے علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا. ایک بات میں آپ سے بارہا کر چکا ہوں، جتنی گفتگو ہم نے کری ہے، سید نبی ولی ان کی ایک خوبی ہوتی ہے، یہ سخی ہوتے ہیں، ان میں کنجوسی نہیں ہوتی. پھر میرے علی شاہ مجدد ملت، گھوسپا کی اولاد، اور سخاوت نہ ہو، کچھ ایکسٹرا ہونا چاہیے. تو ایکسٹرا کیا تھا؟ طالب علمی کے دور میں زمانہ ہے، طالب علمی میں آدمی کچھ پیسے زیادہ استعمال کرتا اور اپنے لیے استعمال کرتا، لیکن میں نے غوث پاک میں دیکھا ہے اور مجدد ملت پیر میرے علی شاہ گیلانی رحمۃ اللہ علیہ میں دیکھا ہے کہ گھر سے جتنی پاکٹ منی آتی تھی گھر سے جو وظیفہ آتا تھا پیسے آتے تھے، وہ آپ اپنی ذات پہ خرچ نہیں کرتے تھے سورج ڈوبنے سے پہلے پہلے. اگر دن کے ٹائم پیسے پہنچے ہیں تو سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے آپ وہ بچے، آپ وہ پیسے بچوں کے اوپر، طلباء کے اوپر، یا آپ کو معلوم ہوتا کہ محلے میں کوئی غریب ہے تو آپ فوراً اس کو جو ہے وہ دے دیتے. یس، اور یہ بالکل بھی نہیں، عبد القادر گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی طریقہ تھا، گھر سے جو پیسے آتے تھے بس فوراً تقسیم کرتے تھے، اور خود پھر سیام، پھر روزے. اللہ اکبر جل شان. تو اللہ تعالیٰ نے جس کو بڑا بنانا ہوتا ہے تو بچپن ہی سے ظاہر تو چیزیں ظاہر ہونا لگ جاتی ہیں. آپ ایک دفعہ مسجد میں بیٹھے ہوئے مطالعہ کر رہے تھے تو عمدہ شہر کے اندر ایک عامل آیا کرتے تھے، انہوں نے قصیدہ غوثیہ کے اوپر عمل کیا ہوا تھا تو لوگ بڑی عزت کرتے تھے، بھئی یہ عامل آدمی ہے، کھڑے ہو جاتے ہاتھ چومتے. وہ جو مسجد میں آئے تو پیر مرنی شاہ رحمۃ اللہ علیہ پڑھ رہے تھے اس وقت، وہ کھڑے نہیں ہوئے، اس کو غصہ آ گیا. اب جو آدمی دنیا داری کے لیے پڑھتا ہے اس کو غصہ آ جاتا ہے، اور جو کام دین کے لیے کیا جاتا ہے، اللہ کے لیے کیا جاتا ہے، اس بندے کو غصہ نہیں آتا. وجہ کیا ہے؟ اسی لیے کہا گیا ہے کہ الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، بھائی اللہ کے لیے محبت کرو، اللہ کے لیے دشمنی، پھر آپ کو پرابلم نہیں ہوگی. وہ کہتے ہیں نا نیکی کر دریا میں ڈال، کیا مطلب تھا؟ یعنی نیکی اللہ کے لیے کر، بندے کے لیے نہ کر، پھر تجھے تکلیف نہیں ہوگی کوئی. تو اب جب کوئی آدمی تقریریں کرتا ہے، تبلیغ کرتا ہے، وظائف کرتا ہے، دنیا کے لیے کرتا ہے، پھر اس کو تکلیف ہوتی ہے، پھر وہ ایک بزنس ہوتا ہے نا. تو جب اللہ کے لیے کرتا ہے پھر اس کو کوئی مسئلہ نہیں، کچھ بھی ہوتا نہیں، کیونکہ وہ اپنی ڈیوٹی ادا کر رہا. پھر میرے نشا رحمۃ اللہ علیہ کو جب دیکھا کھڑے نہیں ہوئے، تم کھڑے نہیں ہوئے میرے لیے، تم مجھے جھانکتے نہیں، پڑھوں قصیدہ؟ پھر میرے نشا رحمۃ اللہ علیہ نے یوں سر اٹھا، فرمانے لگے بلاؤں قصیدے والے کو پھر میں. کیا غضب تھا، کیا دبدبا تھا ان لفظوں کے اندر، وہ بندہ قدموں میں گر گیا. اللہ اکبر جل شانہ. تو آپ کتاب کو بس شروع فرماتے تو کتاب آپ کے اندر ہوتی، کوئی کچھ پوچھتا تو بتلاتے کم تھے، دکھلاتے زیادہ تھے. یہ مجدد ملت کی علامت، وقت کے غوث کی علامت، وقت کے غوث کی علامت. کوئی پوچھتا، یہ اکثر مسئلہ ہو جاتا ہے کہ سنتے ہیں قبر والے کہ نہیں سنتے، تو آپ نے فرمایا دیکھو بلانے کا سلیقہ ہونا چاہیے، برزخ والے سنتے بھی ہیں اور جواب بھی دیتے. خود پھر فرمایا کہ میں نے ایک دفعہ جب میں پڑھا کرتا تھا تو یا شیخ سید عبد القادر گیلانی رحمۃ اللہ علیہ، یا شیخ سید عبد القادر جیلانی شیئا للہ، میں نے تین بار پکارا، تیسری مرتبہ جواب آ گیا، ہم نے سن لی تیری بات. بلانے کا سلیقہ ہونا چاہیے. آنگا میں ہی آپ کو ایک غوث پاک کا دیوانہ ملا، وہ غوث پاک کے اتنے دیوانے تھے خود اپنے ہاتھ سے بکرے کو جو ہے نا وہ پورا مہینہ رکھتے، اور گیارہویں میں پھر بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر ذبح کرتے، اور اے اللہ اس کا ثواب غوث پاک کو، اور کھاتے غریب، یہی گیارہویں ہے. تو آپ جب گئے ان کے پاس، اور یہ جو نور ماہی رحمۃ اللہ علیہ تھے، یہ حضرت شیخ محمود رحمۃ اللہ علیہ کے مرید، مجدد ملت پیر مہری علی شاہ گیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دن بیٹھے بیٹھے سوچا میری جب تعلیم مکمل ہو جائے گی نا تو میں گوشہ نشینی اختیار کر لوں گا، میں خلوت میں چلا جاؤں گا، بس پھر اللہ اللہ کرتا رہوں گا. یہ سوچ کر آپ، اور اسی دن جو ہے وہ گیارہویں شریف، اب جب وہاں پہنچے تو غوث پاک عبد القادر گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے اس مرید نے فوراً جملہ ہی پیر صاحب سے یہ کہا، کہنے لگے مہری علی جو شخص علم سیکھ کر سکھاتا نہیں وہ ایسا ہے کہ جیسے پھلدار درخت ہو پر پھل نہ دے. پھر میرے علی شاہ رحمۃ اللہ فرماتے بس میں سمجھ گیا. تو آپ کی عمر مبارک 15 سال ہو گئی، 1874 عیسوی میں آپ مزید عالموں کی صحبت حاصل کرنے کے لیے ہندوستان کی طرف روانہ ہو، جس کو آج کے دور میں ہندو ویلی، تو پاکستان اور یہ سارے علاقے ایک ہی تھے، کانپور کی طرف آپ روانہ. اس دور میں کانپور کے اندر مولانا احمد اثر رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں وہ بڑے مشہور تھے، محدث سے کانپوری. 15 سال یار کوئی زیادہ عمر نہیں ہوتی، آج کل دیکھ لیجیے 15 سال کا بچہ، ابھی میری تقریر سنتے ہوئے جتنے لوگ سن رہے ہیں انگلینڈ میں، پوری دنیا میں سن رہے ہیں، 15 سال کے بچے کو دیکھنا، 15 سال کی عمر میں آپ یہاں گولڑا سے کانپور کی طرف روانہ ہوئے. جب وہاں پہنچے تو مولانا احمد حسن رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے علامہ، بہت بڑے علامہ. آپ جب ان کے پاس پہنچے تو پتا چلا کہ 8 دن کے بعد یہ حج کرنے کے لیے روانہ ہو رہے ہیں. اور جب ان سے ملے، مدعا بیان کیا، تو مولانا احمد حسن کہنے لگے، اب 8 روز میں آپ کیا پڑھو گے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ علی گڑھ چلے جاؤ اور میرے استاد محترم مولانا شیخ الکل لطف اللہ رحمۃ اللہ علیہ ان سے جا کے پڑھ لو، ان کے حلقہ میں شامل ہو جاؤ. لیکن بعد میں ساری زندگی پھر وہ یہی کہتے رہے مولانا احمد حسن رحمۃ اللہ علیہ، کاش کے ان 8 دنوں کے اندر میں 1 دن میں ہی پڑھا دیتا. ہائے ہائے، جب آپ بڑے اعلی مقام پر پہنچے، لیکن وہ بڑے گھر جانے کی خوشی تھی، ادھر توجہ نہ دی. یہاں سے اٹھ کر یہ میرے علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ علی گڑھ میں چلے گئے. وہاں 2.5 برس تک، 2 سال 6 ماہ آپ نے مولانا لطف اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے حلقہ درس کو زینت بخشی. میں یہ کہنا چاہوں گا زینت بخشی. علی گڑھ میں تو یوں لگتا تھا کہ سید زادہ کتاب کو شروع کرتا ہے اور خود صاحب کتاب بن جاتا ہے. آپ حلقہ درس میں جب ہوتے تو اساتذہ پڑھاتے ہوئے آپ کو دیکھ رہے ہوتے تھے کہ کیا ہم صحیح پڑھا رہے ہیں، اگر یہ مطمئن ہے تو ہم نے صحیح پڑھایا ہے. لیکن مجدد وقت ہیں، یہ پڑھتے بھی ہیں اور وہیں کتابوں کو لوگوں کو بچوں کو پڑھاتے بھی ہیں. چھوٹی کتابیں آپ پڑھاتے تھے، بچے آپ کے پاس پڑھتے. اس طرح سمجھاتے تھے کہ سارے طلبا دوسرے طلبا کو چھوڑ کر جو ان کے بڑے تھے، جن سے پہلے پڑھتے تھے، آپ کے درس میں بیٹھتے، آپ سے کتاب کو سمجھتے تھے کیونکہ آپ بہتر انداز سے سمجھاتے. کان علی گڑھ کے اندر پیر میرے علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کو جو وظیفہ یہاں سے جاتا تھا، 60 روپے اس دور میں جاتے تھے. کوئی غریب نہیں ہے، لوگوں کے پیسے ہتھیا کر یہ مجدد نہیں بنا، نہیں، آپ کے پاس اپنے پیسے تھے، لوگوں کے چندے پہ نہیں. 60 روپے اس دور میں آپ کا وظیفہ جب وہاں پہنچتا، تو میں نے آپ کو بتایا کہ یہ عبد القادر گیلانی کا بیٹا ہے، غوث پاک کی اولاد سے ہیں، یہ عربی النسل ہیں، یہ اور غوث پاک کی خاص نظر کرم ہے. میں تو کہوں گا یہ مظہر ہیں یہاں پاکستان کے اندر. آپ وہ سارے پیسے طلباء میں خرچ کر دیتے، آپ کو پہلے سے معلوم ہوتا تھا اس کو ضرورت ہے، اس کو ضرورت، محلے میں فلاں کو ضرورت، پیسے تقسیم ہو جاتے. اللہ اکبر جل شانہ. آپ کی سیرت پڑھتے ہوئے بعض اوقات ایسا لگتا ہے کہ جیسے آپ دوسرے مسلک اور مشرب میں بیٹھ رہے ہیں، اور ان کے اندر آپ کو بیٹھنا نہیں چاہیے. لیکن میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ جب آپ کبھی کتاب پڑھو، وجہ اس کی یہ ہوتی تھی، یہ مجدد ملت ہے، یہ باطل کے ساتھ مل نہیں گئے، یہ وہاں بیٹھ کر بھی اپنا حق بیان کریں گے. تو آپ وہاں حق بیان کرتے تھے، غیر مقلدوں کے اندر بیٹھ جاتے، اور امام اعظم کی جو شان بیان کرتے لوگ حیران رہ جاتے. اللہ اکبر، وہ فقہ حنفی کے جھنڈے گاڑ دیتے آپ. تو ہندوستان کے اندر رہتے ہوئے آپ نے چوٹی کے علماء سے سند حدیث لی، اور یہ آپ کا 5 سالہ دور ہے. اور ایک بات میں آپ کو بتا دوں، شروع کے دور میں تو ہر ایک آدمی اپنی شہرت کے لیے ہر ایک کو بانٹ دیتا، یار یہ بھی میرا شاگرد بن جائے، یہ بھی میرا مرید بن جائے، یہ بھی میرا مرید بن جائے. جب وہ مشہور ہو جاتا ہے پھر چن کر بندے لیتا ہے، پھر ہر ایک کو شاگرد نہیں بناتا، پھر ہر ایک کو اپنا مرید نہیں بنا، خلیفہ نہیں بنا لیتا. اس نقطہ نظر سے بھی اگر پیر میرے علی شاہ گیلانی حسنی حسینی رحمت اللہ علیہ کو دیکھا جائے، تو آپ کو جو حدیث کی سند جس نے دی ہے، وہ اس وقت اپنی زندگی کے آخری ایام میں تھے، اور خلافت بھی جو آپ کو ملی وہ بھی اس نے دی جو اپنی زندگی کے آخری ایام میں ہے. اور اس دور میں، اس وقت میں، علم بھی جوان ہوتا ہے اور اپنے کمال پہ ہوتا ہے، اور روحانیت بھی جوان ہوتی ہے، اپنے کمال پہ ہوتی ہے، بوڑھی نہیں ہوتی. تو آپ نے شیخ الکل علامہ لطف اللہ رحمۃ اللہ علیہ سے حدیث کی سند لی، اور روحانیت اللہ اکبر، جو شیخ المشائخ جن کو خود پیر میرے علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ مجدد اور مجتہد کہا کرتے تھے، شمس الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ، ان سے خلافت لی. اس نقطہ نظر سے دیکھو، لائنیں تو مل جائیں گی آپ کو کہیں سے بھی، لیکن یہ ذرا دیکھیے، 20 سال تک آپ نے کتابوں کو دیکھا اور کتابیں اندر یوں جیسے بس ڈاؤن لوڈ ہوتی جا رہی. 20 سال میں جامع معقول و منقول، اور یہ مجدد ملت، مجدد کی یہ نشانی ہے. وہ عربی کا ماہر ہوتا ہے، کیونکہ ہمارا جو منبع ہے وہ عربی ہے، تو مجدد عربی کا ماہر ہوتا ہے. پیر میر علی شاہ گیلانی الحسنی والحسینی رحمۃ اللہ علیہ، آپ عربی، فارسی، پنجابی، اردو، ان زبانوں کو تو فر فر بولتے تھے. بیس سال کی عمر جب ہوئی تو آپ واپس آئے، واپس آ کر گھر والوں نے، خاندان والوں نے آپ کی شادی کا سوچا، تو آپ کی شادی آپ کے ننہال میں ہی کر دی گئی. سید چراغ علی شاہ گیلانی رحمۃ اللہ کی دختر نیک اختر سے آپ کی شادی، تو آپ نے گولڑا شریف میں رہ کر پڑھانا شروع کر دیا. یہ پہلا مدرسہ ہے آپ کا، تو گولڑا شریف میں رہ کے جب آپ پڑھا رہے ہیں تو پتہ چل جاتا ہے آدمی جس کو آپ اپنی زبان میں کہتے ہو کتنے پانی چ گئے نہیں ہے، تو آپ کی قابلیت کا چرچا ہوا. اللہ اکبر جل شان. اور بڑی بات ہے کہ جب مدرسہ بنایا جاتا ہے تو آپ جانتے ہو کہ پڑھنے کون آتا ہے؟ طلبہ. لیکن جب مجدد ملت، قطب عالم، پیر میر علی شاہ گیلانی الحسنی والحسینی رحمتہ اللہ علیہ نے جب مدرسہ بنایا تو طلبا تو آتے ہی تھے، علماء آپ کے حلقہ میں بیٹھ جاتے تھے، ایسی گفتگو فرماتے. اس لیے میں ریکمینڈ کروں گا جن لوگوں نے تھوڑا سا اردو کو پڑھا ہوا ہے یا عربی جانتے ہیں، وہ آپ کی کتب کا مطالعہ ضرور کریں. اور اگر آپ کو خود پڑھنے میں ذرا مشکل ہو یا دشواری ہو تو جو آپ کی مسجد کے مولوی صاحب ہیں ان کے پاس آپ کی کتب لے جائیں اور ان سے کہیں چلے ایک پیج دو پیج مجھے روز کے بتا دیں. خاص طور پر میں انگلینڈ کے لوگوں سے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ کی کتب اب تو نیٹ پہ بھی ملتی ہیں، لیکن آپ کتاب ویسے لیں، پہلے ان کے نام کا فاتحہ پڑھیں، فاتحہ پڑھنے کے بعد جو ہے وہ ان کی ایک ایک پیج دیکھیے. ان کی تین کتابیں صرف پڑھنے کے بعد جب آپ کسی محفل کے اندر بیٹھ کر گفتگو کریں گے تو مولوی خود حیران ہو جائیں گے کہ آپ مولوی صاحب ہیں، علامہ ہیں. یہ ہے مجدد ملت پیر میر علی شاہ گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا فیض. یہ بہت ضروری ہے، یہ بات یاد رکھیے گا، آپ کی کتاب پڑھنا بہت ضروری ہے. تو جب آپ پڑھانے لگے، علماء بھی پڑھنے آتے، طلباء بھی پڑھنے آتے، سب بیٹھتے، لیکن مجدد ملت پیر میر علی شاہ گولڑوی رحمت اللہ علیہ آپ کا ایک خاصا تھا. جب آپ اسکول میں ٹیچر ہوتے ہیں، پڑھاتے ہیں جب آپ لوگ، تو بہت سے ایسے بھی بچے آ جاتے ہیں کہ جن کو جلدی سمجھ میں نہیں آتا، کند ذہن ہوتے ہیں، لیکن پیر میر علی شاہ رحمت اللہ علیہ کی کرامت ہے. آپ کے حلقہ درس میں کند ذہن بھی جب بیٹھ جاتا تھا، آپ اس پہ جب توجہ فرماتے تھے، اس کو تمام چیزیں بڑی جلدی سے یاد ہونے لگ جاتی. اس لیے بھی طلباء آپ کے پاس ضرور رہتے تھے کہ ایک دفعہ فیض تو مل جائے. تو جب آپ نے تدریس شروع کر دی تو تدریس کے ساتھ ساتھ تقریر بھی، آپ ارد گرد کے علاقوں میں تبلیغ کے لیے بھی جاتے تھے، پیسے لے کے نہیں ویسے جاتے تھے تاکہ حق جو ہے وہ واضح ہو جائے. اب بہت ساری مثالیں ہیں، آپ کی بڑی تقاریر ہیں، لیکن اب میں ساری تو بیان نہیں کر سکتا، تو میں ایک مثال دینا چاہوں گا تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے تھوڑا سا. ایک دفعہ کیا ہوا، جب مجدد ملت قطب عالم پیر میر علی شاہ الحسنی والحسینی گیلانی رحمۃ اللہ، آپ نے پڑھانا تو قریب کے کسی جگہ پہ کسی نے مسجد بنا دی تو مولویوں نے یہ کہہ دیا کہ یہ مسجد درار ہے. اب اس کے اوپر مناظرہ ٹھہر گیا، 25 علماء اس طرف سے جو کہہ رہے تھے کہ یہ مسجد درار ہے، 25 علماء دوسری طرف سے، اب مناظرہ ہونا تھا. مجدد ملت پیر میر علی شاہ گولڑوی رحمت اللہ علیہ، آپ کو پتا چلا یار یہ تو بہت بڑی لڑائی ہو جائے گی، تو بات اتنی نہیں ہے، بیچ میں آپ اصل چیز جم گئے، اصل میں نہیں. آپ کو بھی جب دعوت دی گئی تو آپ مناظرہ سے پہلے آپ نے اس مولوی کو پکڑا جو بڑا تھا، اس کو جا کے پکڑ لیا. آپ فرمانے لگے، مولوی صاحب، مناظر اعظم، آپ بتا سکتے ہیں کہ اس مسجد کو مسجد درار کہنے میں آپ کے پاس علت تامہ کیا ہے؟ پیر میر علی شاہ کی گفتگو بڑی ٹاپ کی ہوتی تھی، مولوی لفظوں کے اندر ہی مر جاتا تھا، جو ملا ہوتا تھا نا لفظ. آپ نے ایک بہت بڑے علامہ سے صرف اتنا پوچھا کہ زارابا زید العمرن، اس کی ترکیب کیا ہے؟ اس کی ترکیب جو تین چار دن بچہ رہتا ہے نا مدرسہ میں، اس کو ترکیب آ جاتی ہے، زارابا فعل ہے، زید الفاعل ہے، امرن مفعول ہے، یہ جملہ فعلیہ خبریہ بنتا ہے. وہ علامہ صاحب اپنے شاگردوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، پیر میر علی شاہ گیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اتنا ہی پوچھا کہ زارابا زید العمرن، اس کی ترکیب کیا ہے؟ تو مولوی نے کہا جی مجھے نہیں آتی مجھے نہیں آتی. تو جب وہ محفل سے برخاست ہو گئے تو شاگردوں نے پوچھا، حضور شرح میات عامل، ہم نے آپ سے پڑھی ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ذرا بس زید بن عمرو کی مجھے ترکیب نہیں آتی. کہنے لگے بچے تجھے نہیں معلوم جو آگے ہونا تھا نا وہ تو نہیں جانتا. ہوئے 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 ہوئے. پھر میرے لیے میں نے بلا وجہ نہیں کہا کہ آپ جب کتاب پڑھتے تھے سید زادہ کتاب پکڑتا تھا تو خود صاحب کتاب بن جاتا تھا. کیا مطلب کہ لگتا تھا یہ کتاب انہوں نے لکھی ہے. مجھے یہ کرامتیں لگتی ہیں. آپ کو تو کرامتیں لگیں نا پیر میرے لیے سب اڑ رہے ہوں گے. مجھے یہ کرامتیں, میں ان کو کرامتیں مانتا ہوں اور یہ ٹاپ کی کرامتیں ہیں. تو پیر میرے علیشہ رحمت اللہ علیہ نے جا کے مناظر کو ہی پکڑ لیا. کہنے لگے علت تاما کیا ہے؟ اب مولوی صاحب ذرا سنیے گا. مولوی صاحب کہنے لگے, انہوں نے آیت پڑھی, والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین ورصادا لمن حارب اللہ ورسوله من قبل. اچھا اچھا اچھا. تو آپ نے فرمایا کہ آپ نے مسجد ضرار اس لیے کہا. کہنے لگے آپ نے فرمایا مولوی صاحب آپ کو معلوم ہے کہ اس آیت کے اندر تو علت تاما چار ہیں, ضرارا کفرا تفریقا بین المؤمنین و ارصادا لمن حارب اللہ ورسوله. اس میں تو چار علتیں ہیں. بولو چپ. فرمایا کہ یہ چار ہیں تو مسجد ضرار ہے. تو لکھنے والا لکھتا ہے کہ وہ مناظر جو ہے مناظرے میں بھی کسی ڈائریکشن میں مناظرے کے اندر نظر نہیں آیا. پھر اتنا دبدبا تھا, وہ جانتے تھے لوگ. ایک اور سن لیجیے, مجدد ملت جو ہوگا وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں دینے والوں کے ساتھ نہیں بیٹھے گا. جو مجدد ہوگا وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں دینے والوں کی تعریف نہیں کرے گا. اور یہ چیز ہم اس مجدد میں دیکھتے ہیں. باغ فدق کا مسئلہ تھا, یہ بڑا مشہور ہے باغ فدق کا مسئلہ. پیر میرے علی شاہ جیلانی رحمتہ اللہ علیہ کو نیچا دکھانے کے لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں دینے والا, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں دینے والے گروپ نے لکھنؤ سے ایک مجتہد کو بلایا. مناظرہ کیجیے, مجدد ملت پیر میرے علی شاہ قادری, پیر میرے علی شاہ چشتی نظامی دونوں ہیں. قادری اپنے اباؤ اجداد کی وجہ سے, چشتی نظامی سیال شریف کی وجہ سے. آپ گئے کیونکہ آپ مجدد ہیں. آپ ان لوگوں کی تعریف نہیں کریں گے جو میرے نبی کے سسر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں دیتے ہیں اور حضرت عمر کو گالیاں دیتے ہیں. آپ کبھی ان کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے کیونکہ آپ سیاسی لیڈر نہیں, آپ تو مذہبی ہیں. ہاں سیاسی آدمی جو ہے وہ ہر ایک کے ساتھ بیٹھے گا, عیسائیوں کے ساتھ بیٹھے گا, یہودیوں کے ساتھ بیٹھے گا, سکھوں کے ساتھ بیٹھے گا, ہندوؤں کے ساتھ بیٹھے گا, کیونکہ اس نے ووٹ لینے ہیں. لیکن جو مجدد ہوگا وہ باطل سے الگ کر دے گا, وہ بتائے گا کہ بھائی دیکھو یہ الگ ہے یہ چیز. تو اب گئے تو باغ ٹاپک ہی چڑھ گیا باغ فدق. تو لکھنؤ کے مجتہد نے ٹاپک پہ گفتگو کرتے ہوئے یہ کہا کہ باغ فدق جو ہے وہ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. ابو بکر صدیق نے ظلم کیا اور ظالم خلیفہ نہیں ہو سکتا. یہ عام جملہ ہے, بڑا مشہور ہے. آپ نے فرمایا یہ تو آپ کا دعویٰ ہے نا, اس طرح تو دوسرا بندہ بھی بول دے گا, کوئی دعوے پہ دلیل تو دیجئے. اب انہوں نے آیت پڑھی. کہنے لگا یوسیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے یوسی, تمہیں اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے اولاد کے بارے میں کہ ذکر کے لیے مرد کے لیے مثل حظ الانثیین, عورت کا جو ہے وہ ایک اور مرد کا دو, یعنی مطلب مرد کا ایک تو عورت کا آدھا. ہاں لگے اچھا. تو آپ نے فرمایا کہ یہ جو آپ نے آیت پڑھی ہے اس آیت سے تو بی بی فاطمہ کا آدھا حصہ ثابت ہوتا ہے, پورا تو نہیں ثابت ہو رہا, آدھا ثابت ہو رہا. اور وہ بھی تب جب حضور نے ترکہ چھوڑا ہو. تو اب اگر ترکہ ہی نہ چھوڑا ہو تو نصف بھی ثابت نہیں ہوتا. مجتہد صاحب آپ ذرا سیٹ ہو کر بیٹھے. کہنے لگے نہیں نہیں یہ ترکہ ہے, حضور کی ملکیت ہے. کہنے لگے پڑھیے پھر کس طرح, دعویٰ صرف ایسے تو نہیں کیجیے. تو کہنے لگے وما افا اللہ علی رسولہ منہم, سورہ حشر آیت نمبر پانچ. آپ نے فرمایا آیت نمبر سات بھی تو پڑھیے. جب بھی کبھی گفتگو ہوتی ہے تو آپ کے سامنے وہ حدیث کا اتنا ٹکڑا پڑھ دیتے ہیں, اور اکثر ظلم ہی ہوتا ہے وہ ٹکڑا. آپ فوراً کوشش کیا کریں کہ اس بندے سے کہیں کہ وہ حدیث لے آ, اس بندے سے کہیں کہ قرآن نکال اور آگے پیچھے دونوں پڑھ. پلیز یہ ذرا اس سے گزارش کر دیا کریں گے پورا پڑھ, کیونکہ قرآن مجید کی ایک آیت تو ہے نا, تو آیت میں جملہ تو ہوگا نا پورا, تو آگے پیچھے تو پتا چلے گا. تو جب آیت پوری پڑھی تو سنی, اب ما عفا الله على رسوله من اهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الاغنياء منكم. تو آپ نے فرمایا یہ مال اکیلی, اب تو نے آیت پڑھ دی, ترجمہ تجھے آتا ہوگا کہ یہ افا اللہ جو ہے جس کو تو نے پیچھے افا اللہ پڑھا, یہ افا اللہ کیا ہے؟ یہ فل اللہ اللہ کے لیے ہے, ولی رسول رسول کے لیے, ولی ذی القربیٰ رشتہ داروں کے لیے, ولی یتامیٰ یتیموں کے لیے, ولی مساکین مسکینوں کے لیے, وابن سبیل مسافروں کے لیے. فرمایا یہ تو ایک بیوی فاطمہ کا تو نہیں ہے, قرآن تو کہہ رہا ہے کہ یہ تو چھ بندے شریک ہیں باقی فتق میں. چپ ہو گیا. یہ تھی پیر میرے علی شاہ رحمت اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے تدریس اور تحریر اور تقریر تینوں کے اندر پاور فل عطا فرمائی. کافی عرصہ کالا کالا میں رہے, پھر ایک دم کال سے حال کی طرف آنے لگے, اور یہ عروج ہوتا ہے علامہ کا کہ وہ سلوک سے, وہ کال سے حال کی طرف آ جائے, اور حال سے پھر کال کی طرف چلا جائے. یہ عروج ہے, اسی کو میں تصوف کہتا ہوں. اگر مولوی میں یہ نہیں آیا تو مولوی ابھی ناپختہ ہے, وہ کہیں نہ کہیں خرابی کر جائے گا. اسی لیے اولیاء کرام کال سے بعد حال میں ضرور آ جاتے تھے. کیا مطلب؟ سارا علم پڑھنے کے بعد, شریعت پڑھنے کے بعد طریقت کی طرف آتے تھے. اب پیر میرے علی شاہ رحمت اللہ علیہ کال سے حال کی طرف آنے لگے. اب روحانیت کے اتنے اعلیٰ مقام پر آپ فائز تھے کہ سیال شریف میں رہتے تو مرشد حکم فرماتے میرے علی تم بات کرو. حالانکہ لوگ جو ہیں وہ اپنے اڈے کو بچاتے ہیں, لیکن تصوف کے اندر یہ نہیں ہوتا, اڈا بچانا اپنے ہی کو نوازتے ایسا نہیں ہوتا. یہ بات یاد رکھیے, تصوف میں دیکھتے ہیں جو قابل ہے چلو یہ ہمارا نائب ہے فیض آگے چلے, یہ تصوف میں ہوتا ہے. اب باقی جو کچھ ہو رہا ہے وہ اصول نہیں ہے, لیکن اصول میں آپ کو بتا رہا ہوں. تو سیال شریف میں چاہیے یہ تھا کہ بات خود لجپال کرے, لیکن نہیں, لجپال دیکھ رہا ہے کہ جو فیض میں پوچھا رہا ہوں یہ پیر میرے علی شاہ کے پاس بھی ہے, پیر میرے علی کرو بات. واحد پیر تھے پیر میرے علی شاہ کے سیال لجپال کے آستانہ کے اوپر بھی لوگوں کو بات کرتے. اللہ اکبر جل شان. آپ کے مرشد مجدد طریقت حضرت سیال لجپال شمس الدین کا وصال ہوا. آپ اٹھتے بیٹھتے روتے رہتے. یہاں سے آپ زیادہ تر جذب میں چلے گئے. پیر سے بڑا پیار تھا آپ کو, اللہ اکبر جل شان, بہت پیار تھا. تو کال سے حال کی طرف سلوک سے جذب کی جو کیفیت تاری ہوئی اس کی ایک ریزن بڑی جو ہے وہ آپ کے مرشد کا وصال بنا. مرشد کا جب وصال ہوا تو اب ہر وقت آپ روتے رہتے, قیام ہے تو رو رہے ہیں, سیام ہے تو رو رہے ہیں, تام ہے تو رو رہے, کلام ہے تو رو رہے. اور ایک جگہ میں پڑھتا ہوں کہ آپ کے منہ سے یہ جاری ہو جاتا تھا, ساربانا مہربانا راہیا شالا جی میں خیر تھی وی ماہیا, آنکھیں جا اونا پیاریاں دل جانیاں گڑ نینا والیاں مستانیاں, لا پریتا دے کے لارے ہو گے دل دے پیارے ہو گے, بن تو ساڈے ہک گھڑی سو سال دی بیٹھ کانے پئی تو ساڈے بھال دی, بھول دے نہیں او بول مٹھڑے ڈول دے, بن تو ساڈے ہک گھڑی سو سال دی. اب کو عربی پہ, فارسی پہ, پنجابی پہ, اردو پہ عبور آست, تو روتے رہتے. گری آزاری بڑھ گئی تو آپ نے مدرسہ جو ہے وہ بڑے طلباء کے اساتذہ کے حوالے کیا اور خود نکل کھڑے. مرشد نے شاید آپ کا رخ موڑ دیا, چل نکلے کدھر ذرا گیس کرو, بھئی غوث پاک کی اولاد ہیں تو کدھر جائیں گے؟ غوث پاک کے ماموں کی طرف چڑھے. تو غوث پاک کے ماموں کون ہیں؟ داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ علیہ, یہ رشتے میں غوث پاک کے ماموں لگتے ہیں. اللہ اکبر, گولڑے والا پیر مجدد ملت بھی میرے علی شاہ گولڑی رحمت اللہ علیہ گولڑا سے لاہور کی طرف چلے, لاہور کی طرف, اور ساتھ آپ کے ایک شاگرد تھا آپ کا فیض عالم, اس کا نام ہے. گولڑا سے جب لاہور کی طرف چل پڑے تو پہلے آپ اپنے پیر بھائی حافظ محمد دین رحمت اللہ علیہ سیالوی ان کے گھر کشمیری بازار میں آپ نے قیام کیا. چند روز قیام کرنے کے بعد آپ گھنے درختوں کی طرف نکل گئے. اب اگر آپ جائیں دریا کے دریا راوی کے پاس تو اس کے پاس تو اب کچھ نہیں ہے, سڑکیں ہیں گندی گند ہیں, پانی بھی نہیں ہے بہت کم. تب گھنے جنگل ہوتے تھے, درخت ہی درخت. پیر میرے علی شاہ رحمت اللہ علیہ کو یہ گھنے جنگل بڑے پسند تھے. آپ نے وہاں جا کے ڈیرا لگا لیا, وہاں ذکر بالجہر شروع کر دی, مراقبہ. بعض اوقات پورا دن گزر جاتا, لیکن جمعہ کے دن آپ لازمی واپس آتے, جنگل سے واپس آ جاتے, آ کر غسل فرماتے. سنت ہے غسل کرنا جمعہ کے دن, تو سنت ہے غسل کرتے. غسل کر کے آپ مسجد وزیر خاں میں نماز جمعہ ادا کرتے. نماز جمعہ ادا کرنے کے بعد جو آپ کا شاگرد تھا اس کو کچھ پڑھا دیتے, اور اتنا پڑھا دیتے کہ پورا ہفتے کے لیے کافی ہوتا. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ جمعہ سے پہلے آ جاتے سنہری مسجد کے پاس, وہاں بھی آپ قیام کرتے. لیکن جب پہلے آ جاتے تو دوسرا جو بڑا شوق تھا عبادت کے بعد وہ کتب کتابوں سے وابستگی. شیخ الہی بخش کی کتابوں کی دکان رستے میں آ جاتی, آپ وہاں بیٹھ جاتے. آپ کو فتوحات مکیہ کا شوق اٹھا لیکن وہ کہیں سے مل نہیں رہی تھی. ایک بندہ تھا لاہور میں جس کے پاس فتوحات مکیہ تھی, اس کا نام خواجہ کریم بخش سوداگر چرم کھالوں کا وہ سوداگر تھا, اور اس نے اعلان کر رکھا تھا میرے پاس فتوحات مکیہ ہے. کوئی مولوی ایک صفحہ صحیح طرح سے صحیح تشریح کے ساتھ پڑھ دے اس کو اجازت ہے کہ وہ روزانہ آ کر فتوحات مکیہ میرے پاس پڑھ سکتا ہے. پھر میرے علی شاہ رحمت اللہ علیہ کو پتا چلا, مجدد ملت اس کے گھر چلے گئے. کہنے لگے مجھے فتوحات مکیہ دو. کہنے لگا شرط یاد ہے نا میری اعلان؟ فرما لگے ہاں. آپ نے بیٹھ کر ایسا پیج پڑھا اور اس کی ایسی تشریح کری, کیونکہ مجدد ملت جو ہوتا ہے وہ عربی کا ماہر ہوتا ہے, ایسی تشریح کی تو حیران رہ گیا خواجہ کریم بخش, حیران رہ گیا. کہنے لگا حضور کچھ صفحات سنا دیجیے, اور آج جو مزہ آیا کبھی نہیں آیا, اور دوسرا کتاب ساتھ لے جائیے, جب ساری پڑھ لیں تو پھر واپس کر دیجیے گا. اللہ اکبر. چلے جا رہا. اس کی شرط یہ تھی کہ یہی پہلی شرط یہ ہے کہ وہ صفحہ پڑھے صحیح طرح سے ترجمہ کرے تو وہ روزانہ یہاں آ کے پڑھ سکتا ہے. جب مجدد ملت پیر میرے علی شاہ گولڑوی رحمۃ اللہ علیہ نے فتوحات مکیہ کو پڑھا, چلے گا حضور پڑھتے جائیے اور بڑھتے جائیے اور لے جائیے, جب پڑھ لیں گے تو پھر واپس کر جائیے گا. اللہ اکبر جل شانہ. تو یہاں بھی آپ کی شہرت ہونے لگی, بہت سے لوگ آپ کے مرید ہوئے, بہت سے لوگ. گھنے جنگلوں میں کبھی دیر ہو جاتی تو آپ کا پیر بھائی حافظ محمد دین اور آپ کا شاگرد فیض عالم آپ کو ڈھونڈنے کے لیے نکلتے. پھر میرے لیے جنگل کے اندر کیسے ملیں گے؟ لیکن مل جاتے. کیسے ملتے؟ گیس وٹ, وہ ذکر اونچا کرتے تھے, یہ درخت گواہ بن جائے, جیسے آپ لوگ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر ولی اللہ الحمد کیوں کرتے ہو, تاکہ درو دیوار گواہ بن جائے. کرتے ہو نا, نماز میں خلل نہیں پڑتا؟ نہیں, اپنی مرضی ہو تو پھر نہیں پڑتا ہے نا. تو بلند آواز سے پڑھتے, ان کی آواز کی ڈائریکشن سمجھ سے فیض عالم اللہ اکبر جل شانہ رحمۃ اللہ علیہ. میرے ماں باپ قربان ہو جائیں اس شاگرد پر جس نے اپنے استاد کی خدمت کی ہے بڑا سا, حافظ محمد دین جنہوں نے پیر میرے علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کو گھر میں ٹھہرا. تو بڑے بڑے ملا رام ہوئے. 1301 ہجری میں آپ نے دریا راوی کا کنارہ چھوڑ دیا تو وہاں سے شاہی مسجد کے حجرات کے اندر آ گیا. شاہی مسجد میں کمرے آج کل بھی کمرے ہیں, آپ جائیں گے نا تو کمرے نظر آئیں گے آپ کو, تب بھی کمرے ہوتے تھے. آپ ان کمروں میں منتقل ہو گئے, وہاں دوبارہ سے شاہی مسجد کے حجرات کے اندر پھر سے تدریس کا سلسلہ شروع ہو گیا. اب جب پتا چلا گولڑا کے اسٹوڈنٹس کو اور یہاں لاہور والوں کو, اب سارے آ کے آپ سے پڑھنے لگے. اور جب تک سلوک کی کیفیت رہتی پیر میرے علی شاہ پڑھاتے رہتے, اور جو ہی جذب کی کیفیت آ رہی ہوتی اٹھتے اور جنگل میں چلے جاتے. جب آپ کی یہاں شہرت ہونے لگی بہت سے لوگ زیادہ آنے لگ گئے, کیونکہ آپ کو پتا کہ شہرت ہو جاتی ہے تو لوگ پھر آتے ہیں, جی دم کر دو, یہ کر دو, پیسے نہیں مل رہے, روٹی نہیں مل رہا, ان کا یہی چکر ہوتا ہے. آپ وہاں سے اٹھ گئے, مالی کوٹلا کی طرف آپ روانہ ہوئے. مختصر قیام کے بعد پھر آپ گولڑا. تو گولڑا میں اب واپس ضرور آتے تھے, ظاہر ہے آپ کی بچے ہیں, زوجہ محترمہ ہے, واپس آتے تھے, قیام کرتے تھے, مختصر قیام کے جب دیکھتے سب بہتر ہے, پھر اس کے بعد پھر نکل جاتے. یہ بات یاد رکھیں. تو یہاں پھر آپ گولڑا میں مختصر قیام کرنے کے بعد ملتان کی طرف نکلے, پھر پتا چلا کہ وہاں خلوت ملے گی, وہاں آرڈر ہوا, اب آپ ملتان کی طرف چل پڑے. تو ملتان آپ محلہ قاضیاں میں حکیم محمد بخش یہاں آپ نے قیام فرمایا. رات کو آپ اس کے گھر میں رک جاتے اور دن سارا کہاں گزارتے, غوث بہاؤلاق بہاؤدین زکریہ ملتانی سہروردی رحمت اللہ علیہ کے مزار پہ مراقبہ فرماتے. ایک روز محلہ قاضیاں چھوڑ دیا آپ نے, وہاں سے حرم دروازہ کے اندر مکان کرائے پہ لے لیا. یہاں لوگ ہفتوں بعد آتے, کسی کو پتا چلتا تھا, بہت خلوت, لیکن پھر یہاں بھی لوگ آنے لگے تو جگہ آپ نے بدل. محلہ حسین آگاہی میں مکان لے لی, وہاں بھی ایک بندے کی وجہ سے لوگ آنے لگے کہ دعا کروائیں, کیونکہ کئی لوگوں کے کام ہوئے. ایک بندہ آیا آپ کے پاس, میں کرامتیں زیادہ بیان نہیں کرتا, کیوں, اصل چیز یہ کرامت ہوتی جو میں بیان کر رہا ہوں, آپ کی کتابیں, آپ کا اثر, لیکن پھر بھی ایمان مضبوط ہو جائے کہ بیان کر دوں. ملتان کے دو جگہ جو آپ نے چھوڑی, اس کی ریزن یہ تھی کہ وہ جو جس کے گھر میں آپ رہتے تھے وہ آپ کا دیوانہ ہو گیا, وہ بیچارہ غریب تھا, آپ نے کہا چلو اس کے گھر میں رہ رہے ہیں, اللہ نواز دے اس کو, تو آپ کے ذریعے سے اللہ نے نوازا. ایک مثال دیتا ہوں میں, بندہ آیا آپ کے پاس, حضور بڑا پریشان, دعا کیجیے, میری بیٹیاں بڑی ہو گئی ہیں, شادی کرنی ہے, پاس کچھ نہیں ہے. آپ نے فرمایا اچھا موڈ میں ہوں گے, تویز لکھ دیا, تویز لکھ کے فرمانے لگے مرغا لے کر آ. مرغا بلایا, سفید مرغا تھا, آپ نے اس کے گلے میں تویز ڈال دیا. فرمانے لگے جاؤ بہاؤدین زکریہ ملتانی رحمتہ اللہ علیہ کا جو مزار ہے نا, اس کا جو احاطہ کے بار کی جگہ ہے وہاں جا کے اس کو چھوڑ دو, اور جہاں جا کر یہ ٹھونگے مارے اس جگہ کو کھود لینا. وہ آپ اس نے جا کے چھوڑا, اور جہاں جا کے اس نے ٹھونگے مارے, جگہ جب کھودی تو اس کو اتنا سامان مل گیا کہ جس سے اس نے اپنی بیٹیوں کی شادی کر لی, لیکن آپ نے وہ جگہ چھوڑ دی. کیوں, یہ چیزیں بتانے کی شہرت کی ان کو ضرورت نہیں ہوتی, ان کا مقصد کچھ اور ہوتا ہے. وہاں سے چل پڑا. آپ کے پاس حکیم محمد بخش کے چچا ایک دن آئے, بڑے عالم فاضل وہ لوگ, آپ کے پاس بیٹھے گفتگو سنی. وہاں پہ جب جانے لگے تو معلوم ہے کیا کہتے ہیں, کہنے لگے حکیم یہ سید زادہ جذب و سلوک کے منازل کو تیزی سے طے کر رہا ہے, دیکھنا ایک دن ملک ولایت پر یہ آفتاب بن کر چمکے گا. یہ حکیم کا چچا کہہ کر گیا. تو ملتان میں جب آپ تھے تو کبھی کبھی باہر نکلتے, ایک تیس سال تھا چائے کا, وہاں بیٹھتے, مجدد ملت پیر میرے لیشا قادری چشتی نظامی سیالوی حسنی حسینی گیلانی رحمت اللہ, تیس سال پہ بیٹھتے. وہ تیس سال والا آپ سے پیسے نہیں دیتا تھا, شیرام ماشاء اللہ, اوف او, میں تصویر دیکھ کر کتنی دیر گھوم رہتا ہوں, اگر آپ اصلی دیکھ لیتے تو کیا حال ہوتا. وہ بندہ پیسے نہیں لیتا تھا, کافی عرصہ گزر گیا. ایک دن آپ بیٹھے ہوئے چائے پی رہے تھے, وہ تیس سال والے کا بیٹا آ گیا, ایسے آپ کے چہرے کو دیکھ کے نہ کہنے لگا یار دیکھ میرا ابا بھی کتنا سادہ ہے, فری میں ان کو چائے پلایا جاتا ہے یار, کوئی فائدہ ہی نہیں. یہ میرے علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے جان لیا, کیونکہ دیکھو اتقوا بفراست المؤمن فإنه ينظر بنور الله. آپ نے اس لڑکے کو تعویذ دیا اور فرمانے لگے کہ قلعے میں جاؤ, جو تمہیں گڑا نظر آئے پہلے اس کے اندر پھینک دینا اور تھوڑی دیر رکے رہنا, پھر اس میں جھانک کے دیکھنا, جو چیز تمہیں نظر آئے اسے اٹھا کے لے آنا اور یہ تعویذ بھی اٹھا لینا. لڑکا گیا, لوگ مانتے تو تھے نا, یہ ویسے چیک کرنے کے لیے. اس نے قلعے کی طرف جب گیا تو جو ہی اس کو تعویذ کو پھینکا, کچھ دیر کے لیے رکا, پھر اندر جھانکا تو اسے ایک پگڑی نظر آئی, یہ ہیمیا نہیں رہ کپڑا لپٹا ہوا, اسے اٹھا لیا, تعویذ بھی اٹھا لیا, باہر نکال کے جب اسے کھولا تو دیکھتا کہ اس کے اندر 48 روپے ہیں اس دور کے. کیا سوچا رہا اس نے کہ یہ فقیر ہے اور میرے باپ کی خوشی اعتقادی کا ناجائز فائدہ اٹھا رہا ہے اور آ کے فری میں چائے پی جاتا ہے. نہ نہ نہ, مجدد ملت سید زادہ ہے, فری میں چائے کیوں پیے گا. ویسے اب اس کو خیال آیا, بھاگا واپس, لیکن پھر اس کے بعد روزانہ وہ تو انتظار کرتا تھا پر پیر میرے علی شاہ اس کے ٹی سٹال پہ نہیں آتے تھے. اللہ اکبر جل شانہ. آپ نے ملتان کے اندر قیام کیا, جو منازل جو فیض وہاں تھا وہ بھی حاصل کر لیا, اس کے بعد پھر آپ آگے بڑھ گئے. ایک چلا کا چلنے کے بعد واپس گھر آتے, گھر آنے کے بعد مختصر قیام کرتے, پھر واپس چلے جاتے. اب آپ نے اگلا جو کرسی رفی الارض وہ مظفر گڑھ کا کنواں ہے, یہ تقریباً رمضان المبارک کا مہینہ ہے, اس کے قریب آپ گوڑڑا سے چلے سفر کرتے ہوئے مظفر گڑھ میں پہنچے. بستی چمن اس کے قریب آپ نے قیام کیا, جگہ آپ ڈھونڈتے تھے جہاں خلوت ہو, لوگوں کا آنا جانا جو ہے وہ کم ہو. آپ کو ایک جگہ ملی ڈیرا جیسے ہوتا ہے, ایک کنواں, کنویں کے پاس صرف ایک ہی فیملی رہتی ہے. آپ وہاں پہنچے, آپ نے فرمایا کہ میں یہاں قیام کروں گا, اجازت دیتے ہو؟ کہنے لگے ٹھیک ہے جی بابا جی رہیے. اب وہ بتاؤ جو پیر فقیر نظر آتے ہیں لوگ ان کو بابا ہی بولتے ہیں, بھلے سے وہ چھوٹی عمر کے بھی ہوں, ٹھیک ہے رہیے. آپ جب وہاں رہنے لگے گرمی اتنی شدید تھی کہ جو آپ کے ساتھ آئے ہوئے تھے آپ نے خود ہی ان کو واپس بھیج دیا. کہنے لگے تم جاؤ, میں یہاں پورا رمضان المبارک قیام کروں گا, تمہارے لیے رہنا مشکل ہو جائے گا. اب رمضان المبارک کا جب آغاز ہوا گرمی شدید, وہ جو ڈیرے والا تھا کنویں والا, اس نے کہا یار بابا روزہ رکھتے کھاتے بھی بہت کم. اس نے کیا کیا کہ رسوں کے ساتھ چار پائی کو باندھ دیا, باندھنے کے بعد چار پائی کو لٹکا دیا کنویں کے اندر. وہ دن کو روزانہ اسی طرح کرتا تھا, اور جو ہی روزہ افطاری کا وقت ہوتا تو وہ چار پائی کو کھینچ لیتا. آپ تھوڑا سا کھاتے سنت افطاری کرتے, ساری رات قیام میں گزر جاتی. رمضان المبارک پورا گزر گیا. رمضان المبارک جب گزر گیا تو چاند رات آ گئی, چاند نظر آ گیا. آپ نے فرمایا کل عید ہوگی, سب کو پتا چل گیا عید ہے کل. تو جب عید ہوتی ہے تو چاند رات میں لوگ خوش ہوتے ہیں, لیکن وہ بندہ پریشان. آپ نے فرمایا پریشان کیوں ہو؟ کہنے لگا جی کیا بتائیں آپ کو, یہ ارد گرد کی زمین بھی میری تھی, یہ کنواں بھی میرا, لیکن اب یہ ہے کہ ہندو ساہوکار سے جو قرض لیا تھا ساری چیزیں اس کے پاس گر گئی, اب میں ادا نہیں کر چکا, اب وہ کنویں پر بھی قبضہ کر لے گا, میری زمین پر بھی قبضہ کر لے گا. آپ نے فرمایا اچھا. آپ گفتگو کر رہے تھے تو جس جگہ کھڑے ہوئے تھے نیچے آپ نے دیکھا تو لوہے کا ایک ٹکڑا پڑا ہوا تھا, آپ نے اس کو اٹھایا. اٹھا کر آپ نے کبھی دیکھا پیر میرے علی شاہ رحمۃ اللہ کی تصویر کو؟ آپ کبھی کبھی سر پر رومال بھی باندھے تھے. آپ نے وہ رومال اپنے سر کا اتارا, اتار کر اس کے اندر لوہے کو لپیٹ دیا. لپیٹ کے تو فرمان لگے یہ رکھ لو, اسے صبح کھولنا. اسے دے دیا, دے کے آپ وہ جب سو گئے تو چاند رات کو ہی صبح آئی تھی, آپ وہاں سے نکل پڑے. صبح اٹھ کر اس نے جب اس رومال کو کھولا کہ جو رومال آپ اپنے سر پر باندھتے تھے, رومال کو جب کھولا تو دیکھا کہ اندر سونے کی ڈھلی ہے, سونے کی ڈھلی ہے. ہائے ہائے. لیکن تب پیر میرے لیے روانہ ہو چکے تھے. فوراً سے اس نے اپنے کنویں کو اور اپنی زمین کو ساری چیزوں کو جو ہے وہ قرضہ دیا اور یہ چھڑوا لیا. بڑے عرصے کے بعد نواب عبداللہ خان کی دعوت پر جب پیر میرے علی شاہ رحمت اللہ علیہ گئے بڑے عرصے کے بعد, تو وہی بستی جب قریب آئی تو آپ نے گاڑی کو رکوا دیا, گاڑی رکوا کے پیدل چل کر وہاں پہنچے. تو آپ نے اس بوڑھی عورت کو دیکھ لیا جو اس کی بیوی تھی. آپ اس کے قریب پہنچے, کہنے لگے بہت کمزور ہو چکی تھی, پوچھا مجھے جانتی ہو؟ میں کون ہوں؟ آپ کو مطلب عورتوں کو آواز یاد رہتی ہے زیادہ تر, پہچان گئی. چپ رہا اس نے بڑا غضب کا بولا, کہنے لگی آپ بھی کوئی بھولنے والی ہستی ہو. ہائے 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 ہائے. پھر میرے علی شاہ آپ بھی کوئی بھولنے والی ہستی ہو؟ تو اس دور کے اندر آپ نے 50 روپے اسے دیے اس عورت کو. کیا بات ہے یار, کیا بات ہے سید عارف, 50 روپے دیے اور نواب سے یہ کہا کہ جب تک یہ عورت رہے تم نے اس کا خیال رکھنا ہے. اللہ اکبر جل شانہ. تو اس کے بعد پھر آپ واپس آتے ہیں گھر, وہاں سے پھر آپ روانہ ہوتے ہیں ایک اور مرکز کی طرف. وہ کون سا مرکز ہے؟ خواجہ معین الدین اجمیری چشتی رحمت اللہ علیہ. یہ خواجہ معین الدین اجمیری چشتی رحمت اللہ علیہ جو ہے یہ رشتے دار ہیں پیر میرے علی شاہ گیلانی رحمت اللہ علیہ کے. وہ کس طرح؟ پیر میرے علی شاہ رحمت اللہ علیہ بغداد والے پیر کی اولاد سے ہیں, تو خواجہ معین الدین جمیری چشتی رحمت اللہ علیہ بھانجے لگتے ہیں رشتے میں غوث پاک عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے، تو رشتے دار ہوئے نا. تو خواجہ معین الدین جمیری چشتی رحمت اللہ علیہ غوث پاک کے پاس آتے تھے. اب یہ غوث پاک کا بیٹا جو ہے خواجہ معین الدین جمیری چشتی رحمت اللہ علیہ کے دربار پر جا رہا ہے. تو پیر میر علی شاہ گولڑوی رحمت اللہ علیہ آپ گولڑا سے اجمیر شریف کی طرف روانہ ہوئے اور آپ نے جا کر خواجہ معین الدین جمیری چشتی رحمت اللہ علیہ کے دربار پہ چلا جو ہے وہ مان لیا کہ یہاں میں چلا کاٹ کے کچھ نہ کچھ حاصل کر کے جاؤں. ابھی کچھ ہی دن گزرے ہیں، کچھ ہی دن گزرے ہیں، اللہ اکبر جل شانہ، کچھ ہی دن گزرے ہیں، روزہ قبر سے آواز آتی ہے میرے لیے واپس جاؤ، واپس چلے جاؤ، تمہارا کام مکمل ہو گیا، جاؤ تمہیں دے دیا. تو بھائی 40 دن ضرور لگانے ہیں، اگر 4 گھنٹے میں کام ہو جاتا ہے. آپ آواز کو جب سنا تو وہاں سے آپ روانہ ہوئے، واپس آ گئے. واپس آ کر آپ نے اپنے ڈیرے حسن ابدال جو ہے حسن ابدال وہاں آ کر آپ نے اس کے نالے ندی یہ جھاڑیاں جنگل جو یہاں آ کر آپ نے چلنے شروع کر دی. ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد، کسی نے کچھ جملہ بول دیا، بس پھر دیکھو نا لکڑیاں تو آگے آگ پکڑنے کو تیار رہتی ہیں، کوئی آگ لگائے تو صحیح، پیٹرول تو بس ریڈی رہتا ہے، بس تھوڑا سا فل آگ نہیں چنگاری، بس چنگاری ہی نظر آ جائے، عشق تو تھا بس وہ جملہ کام کر گیا. چلیے حج کے لیے روانہ ہوتے ہیں. حج چوتھا رکن ہے بھائی اسلام کی بلڈنگ میں، جو ستون ہیں ان ستونوں میں سے ایک ستون جو ہے وہ حج ہے. تو جب موقع ملے کرو، ویٹ مت کرو، جاؤ نکل جاؤ حج جا کے کرو. آپ حج کے لیے روانہ ہوئے بنا بتائے کسی کو گولڑا سے لاہور کی طرف روانہ ہوئے. لاہور پہنچے تو لاہور آ کر کسے بتا رہے ہیں کہ میں حج کو جا رہا ہوں؟ وہ اپنے یار کو، پیر بھائی بھی ہے دوست بھی ہے حافظ محمد دین کو، کہتے یار میں حج کرنے جانا چاہتا ہوں. جانتے ہو اس وقت عمر کتنی ہے آپ کی؟ 30 سال عمر ہے. 1889 کا واقعہ ہے. تو اچانک حج کو جب روانہ ہونے لگے تو حاجی محمد دین سے، حافظ محمد دین سے جب یہ کہا کہ میں حج کو جا رہا ہوں، وہ بھی کمال کا یار ہے، اس کے پاس پیسے تو تھے نہیں اس وقت. بیوی سے بولا تیرے پاس زیور ہے؟ ہاں زیور لیا، رہن رکھا، گروی رکھ کے پیسے لیے چل پڑا، میں بھی چلتا ہوں جی آپ کے ساتھ. اللہ اکبر، حافظ محمد دین خدا نے تجھے زیور دیے تھے، بڑا خوش نصیب ہے کہ تجھے مجدد ملت پیر میرے علی شاہ کا ساتھ مل گیا حج میں. مجھے زندگی بھی گروی رکھنی پڑتی نا، پیر میرے علی شاہ رحمہ اللہ کے قدموں کے ساتھ لپٹ کے جاتے. اللہ اکبر جل شان. تو چل پڑ، اس وقت جب حج کرنے کے لیے لوگ جاتے تھے تو ایئرپورٹ پہ نہیں آتے تھے، انڈیا جاتے تھے، گجرات بمبئی. تو انڈیا جانا پڑتا تھا، پھر اس کا اپنا جو راؤٹ ہوتا تھا. تو لاہور سے انڈیا، اللہ اکبر جل شان. اب آپ جب جہاز کے اندر بیٹھ گئے، جہاز چل پڑ، بحری جہاز چل پڑ، تو گلستان تصوف کا ایک پھول، ایسا پھول کہ گلاب بھی پانی بھرے، جہاں بیٹھے خوشبو پھیل جائے، اور آدمی وہاں سے اٹھنا ہی بھول گیا. تو اب تو جہاز میں ہی محفل جمنے لگی. تو کوئی 4.5 گھنٹے میں تو نہیں نا سعودی عرب پہنچتے تھے، تب 5-5, 6-6 ماہ لگ جاتے تھے، محفلیں جمنے لگی. ابھی مکہ میں پہنچے نہیں ہیں کہ آپ کی شہرت مکہ میں پہلے پہنچ گئی. اللہ اکبر جل شانہ. مکہ میں جب پہنچے تو اس دور کے اندر کیا ہوتا تھا کہ ہندوستان کے بہت سارے علماء جا کے مکہ میں پڑھایا کرتے تھے، بہت قاری ہندوستانی، شیخ الحدیث ہندوستانی، امام ہندوستانی، مفتی ہندوستانی، یعنی مطلب کہ پاکستان ہندوستان تب ایک ہی ہوتا تھا. تو یہاں سے لوگ سعودی عرب میں جاتے تھے. آپ جب وہاں پہنچے تو اس دور کے مکہ کے شیخ الحدیث علامہ محدث حاجی رحمت اللہ مہاجر مکی سے ملاقات کیا. وہاں ایک مولانا ہوتے تھے محمد غازی، ماہر علم تجوید و قرات، بہت بڑے قاری تھے. اب آپ خود اندازہ کیجیے کہ جو قاری مکہ میں پڑھا رہا ہے وہ کتنا بڑا قاری ہوگا. انہوں نے کچھ جب آپ کی شہرت سنی تو انہوں نے کہا کہ بھائی جو آ رہا ہے یہ مولوی، میں اسے کچھ ایسے کوشچن کروں گا، نیچا دکھا دوں گا. یہ بہت بڑی عادت مولویوں کو، اکثر عادت ہوتی جو نیا نیا نکلتا نا اس کو، جب تک وہ تصوف میں داخل نہیں ہوتا. قدرتی آپ کعبے کا طواف کرنے کے بعد کعبے کے پاس ہی بیٹھے ہوئے ہیں کہ مولوی غازی صاحب جو بہت بڑے قاری ہیں، بڑے تجوید کے ماہر ہیں، آپ کے قریب آئے. جو ہی قریب بیٹھے تو آپ نے یوں نظر اٹھائی،
سب کچھ بھول گئے. اور ایک عجیب کیفیت آ رہی ہوگی قاری صاحب پر, رونے لگ گئے, گریہ داری, اللہ اکبر جل شان. اور یہ جو شیخ العزیز ہے, علامہ محدث حاجی رحمت اللہ, مہاجر مکی رحمت اللہ, ان کی محفل میں جب بیٹھے تو بات نہ چل نکلی, یا رسول اللہ کہنا جائز ہے یا نہ جائز ہے؟ یہ 30 سال سے بخاری شریف پڑھا رہے, کہ یا رسول اللہ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں, یا تو اسے کہیں گے جو حاضر ہوگا. تو آپ نے مجدد ملت پیر میرے علی شاہ رحمت اللہ علیہ, آپ نے فرمایا بخاری سے ثابت ہے. اوئے ہوئے ہوئے ہوئے, بھائی یا رسول اللہ کہنا بخاری سے ثابت ہے. کہنے لگے ہمیں 30 سال ہو گیا بخاری پڑھاتے ہوئے, کون سی حدیث ہماری نظر سے اوجھل ہے؟ فرمانے لگے وہ تو آپ کی نظر میں ہوگی نا, ما کنت تقول فیہ کہ حاضر رجل. کہنے لگے ہاں, تو یہاں کہاں ثابت ہے کہ یا رسول اللہ کو؟ کہنے لگے یہ دو لفظ بتا رہے ہیں اس حدیث کے کہ یا رسول اللہ کہنا جائز ہے, ایک حاضر اور ایک الرجل. اب دیکھیے ایک آدمی 30 سال سے حدیث پڑھا رہا ہے, تو مجدد ملت پیر میرے علی شاہ رحمۃ اللہ فرمانے لگے حاضر اور رجل, حاضر اس میں اشانہ بتا رہا ہے. وہ کیا؟ کہنے لگے جانتے ہو کہ حاضر کس کے لیے وضع کیا گیا؟ حاضر وضع کیا گیا محسوس کے لیے, اور اس کے لیے کہ جو دکھتا ہے اس کے لیے وضع کیا گیا, اور الرجل یہ مفرد اور مذکر کے لیے جو بنی آدم ہے اس کے لیے وضع کیا گیا ہے. تو اب جب بولا جاتا ہے حاضر رجل, تو یہ یاد رکھو اصول یہ ہے کہ جب تک وضعی معنی ہو سکتے ہوں تو غیر وضعی معنی کو استعمال کرنا خلاف اصول ہے. بھئی علمی بات تو عالمی سمجھے گا نا. تو آپ نے فرمایا ایک ہی وقت میں کثیر و تعداد مخلوق مرتی ہے, اور اسے بیک وقت متعدد جگہ میں حضور کا موجود ہونا ثابت ہوتا ہے حضور کا. تو اب حاضر نے کہا کہ حاضر استعمال ہوتا ہے مبصر کے لیے, محسوس کے لیے, اور الرجل مذکر کے لیے, مفرد کے لیے, اور بنی آدم. تو دونوں نے یہ بتایا کہ حضور محسوس ہوتے ہیں, وہاں دیکھتے ہیں, شاہد ہیں, اور کثیر التعداد مخلوق مرتی ہے. تو جب حضور ہر قبر میں ہیں تو اب بتاؤ, تم خود ہی تو کہہ رہے ہو کہ یا اسے کہتے ہیں کہ جو موجود ہو. لیکن یار آفرین ہے, جو صاحب علم سچا صاحب علم ہوتا ہے نا وہ بات کو مانتا ہے. تو محدث حاجی رحمت اللہ مہاجر مکی کہہ لگے واہ یہ ہے علم لدنی, یہ ہے علم لدنی. کہہ لگے میں اپنا عقیدہ جو ہے وہ چینج کرتا ہوں. واقعی بات تو ٹھیک ہے, ما کنت تو, اور پھر بڑی بات ہے میں آپ کو بتاؤں کہ بخاری شریف میں ہے یہ سوال, ما کنت تقول فی حق حاضر رجل, یہ حدیث. حالانکہ 3 سوال ہوتے ہیں, ماں ربوں کا, ماں دینوں کا, ما کنت تقول فی حق حاضر رجل. بخاری شریف میں آخری ہے, ایک ہے. اللہ اکبر. چل رہے مکہ میں بھی بہت سے علماء نے آپ کی بات کی اور آپ سے سند حدیث. حاجی امداد اللہ مہاجر مکی سے بھی آپ کی ملاقات ہوئی, تب بڑے مشہور تھے وہاں. آپ ان کے حلقہ درس میں خود چلے گئے, وہاں بیٹھے. اس وقت گفتگو چل رہی تھی وحدت الوجود پہ. وحدت الوجود پہ جب گفتگو ہو رہی تھی, کسی نے وحدت الوجود کا مسئلہ پوچھ لیا. ایک کسی شعر پہ بات چل رہی تھی تو اس نے بات یہ پوچھی, کہنے لگا ایک بات تو بتا دیجیے کہ جو وحدت الوجود کا قائل ہے, اس پہ کبھی گفتگو کریں گے, ابھی نہیں, ابھی ٹائم نہیں ہے, کیونکہ ٹاپک بہت لمبا ہے. وحدت الوجود کا جو قائل ہے وہ پھر وصال کا تقاضا کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ وحدت الوجود تو ہے یہ کہ ہر شے کے اندر وہ ہے, تو پھر وہ وصال کا تقاضا کیوں کر رہا ہے؟ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی چپ. حاجی صاحب نے پیر میرے علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف اشارہ کیا, کہنے لگے آپ کچھ گفتگو فرمائیے. آئے ہائے ہائے ہائے, مجدد ملت پیر میرے علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا سنو کہ جو وحدت الوجود کا قائل ہے وہ وصال کا تقاضا کیوں کرتا ہے؟ اس کو تو مثال کا تقاضا نہیں کرنا چاہیے. فرمانے لگے جب تک بندہ, سنو وہ مثال کا تقاضا کیوں کرتا ہے, جب تک بندہ ذات میں کامل طور پر فنا نہیں ہو جاتا تو اسے عشق میں غیریت کا وہم رہتا ہے, کیونکہ وہ کامل فنا نہیں ہے تو اس کو غیریت کا وہم ہے, اس وہم کی وجہ سے وہ وصال اور فراق دونوں کا احساس جو ہے وہ رکھتا. اب بات کو سمجھنے کے لیے آدمی کا مقام بھی تو ہونا چاہیے نا. کیا بات ہے, کیا بات ہے. حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ بڑے متاثر ہوئے, فوراً اندر گئے. جا کے سلسلہ اچھی برکات لے کر آئے. کہنے لگے آپ کو ضرورت تو نہیں ہے لیکن میں اس لیے دے رہا ہوں تاکہ آپ کی وجہ سے میرا نام بھی چلے. تو یہ بات یاد رکھیے گا, حاجر امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنتے ہی کچھ لوگوں کے ذہن میں کچھ خیالات آنے لگ جاتے ہیں. حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے عقائد وہی تھے جو اعلی حضرت عظیم البرکت اشام رضا خم ریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے عقائد ہیں. یہ بات یاد رکھیے گا. اگر کوئی کسی کا چاہنے والا یا مرید ہے تو اس کی اپنی وابستگیوں کی وجوہات بھی ہو سکتی ہے. پھر آپ کا سلسلہ ملاقات جو ہے وہ جاری رہا. کچھ عرصے کے بعد پیر میرے علی شاہ گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے من میں خیال آیا, یار میں یہیں رک جاتا ہوں, میں یہیں رہتا ہوں, میں مکہ ہی رہ جاتا ہوں. حاجی امداد اللہ مہاجر مکی انہوں نے کشف سے جان لیا, بلا کے کہنے لگے نہیں آپ یہاں نہیں رہو, آپ کا جانا بہت ضروری ہے, ایک بہت بڑا فتنہ جنم لینے والا ہے اور آپ کا وہاں ہونا ضروری ہے. آپ باہر نہ بھی نکلے بیٹھے ہی رہے تو وہ فتنہ دب جائے گا, لوگوں کو آگاہی ملے گی. آپ وہاں سے چل پڑا. ہم نے ارادہ ترک کر دیا, ٹھیک ہے میں وہاں پہ جاتا ہوں. پیر میرے علی شاہ گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو کتابوں سے بڑا شوق تھا, خاص طور پر جب آپ کا دھیان وحدت الوجود کی طرف بڑھا تو فتوحات مکیہ کے بڑے دیوانے تھے, بڑی مہارت حاصل تھا. فتوحات مکیہ آپ کو ایک دکان پہ نظر آ گئی, وہیں بیٹھ گئے. پوچھا دکان والے سے مکہ کے اندر کتنے کی ہے, بولا 40 ریال کی. اس وقت کتابیں ہاتھ سے لکھی ہوتی تھی اور کسی کے پاس کتاب سالوں بعد آتی تھی. آپ نے جب دیکھا تو 40 ریال پاس نہیں تھے, وہاں بیٹھ گئے, بیٹھے رہے. تھوڑا ہی وقت بھی گزرا, ایک افغانی آیا, اس نے آتے ہی 40 ریال دیے آپ کو. کہنے لگا یہ لیجئے. آپ نے فرمایا مجھے 40 ریال تم کیوں دے رہے ہو؟ کہنے لگا پتہ نہیں کیا بات ہے کہ میں نے آپ کے چہرے کو دیکھا, میں گزر رہا تھا تو میرا دل کیا کہ میرے پاس جتنے پیسے ہیں وہ آپ کو میں دے دوں, تو اس وقت میری جیب میں صرف 40 ریال ہیں. اللہ چلو اس نے 40 ریال دیے. پھر میرے علی شاہ گیلانی رحمۃ اللہ نے اس کو اشارہ غیبی سمجھ کر وہ لے کر دکاندار کو دیا اور اس سے فتوحات مکیہ لے کر آپ نے اسٹڈی شروع کر دی. آپ کو بڑا شوق تھا اسے, بڑا بار بار پڑھتے تھے اسے. اللہ اکبر جل شان. حج کرنے کے بعد کیسے ہو سکتا ہے کہ مسلمان مدینہ نہ جائے, حضور کے روزہ پہ حاضری نہ دے؟ تو آپ مکہ حج مکمل کیا, اس کے بعد آپ مدینہ جانے پر روانہ ہوئے. تو مدینہ جب چلے گئے تو اس وقت کیا ہوتا تھا کہ یہ جو ریاض ہے نا, ریاض آج کے دور میں جس کا نام ریاض ہے, اس کے ارد گرد کے علاقوں میں لوگ ڈاکو رہتے تھے. نبی کے گستاخ بھی تھے, ڈاکو بھی تھے, وہ ڈاکے ڈالتے تھے اور ڈاکے بھی لوٹتے بھی حاجیوں کو تھے. جب حاجی مکہ سے مدینہ کی طرف روانہ ہوتے تھے تو رستے میں لوٹ لیتے تھے. یہ قافلہ جب جا رہا ہے, پیر میرے علی شاہ گیلانی رحمۃ اللہ علیہ اس قافلے کے اندر ہے, وادی حمرا میں جب یہ قافلہ پہنچا تو ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا, مال سارا جو ہے وہ لوٹ لیا. قتل کم کرتے تھے, مارتے پیسے لے لیتے اور بھاگ جاتے تھے. پیسے جب لے لیے پیر میرے علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ, اب جو قافلے کو انہوں نے لوٹا, آپ کے پاس جو تھا انہوں نے لے لیا. اس کے بعد آپ الگ جا کر, بہت دیر ہو گئی, عشاء کی نماز لیٹ ہو گئی, قافلے والوں کے ساتھ رہے. عشاء کی نماز لیٹ جب ہوئی تو آپ نے سنن کو چھوڑ دیا, سنتیں, سنن آپ نے 4 چھوڑ دی. عشاء کی نماز آپ نے پڑھی اور سو گئے, کیونکہ لیٹ بڑے ہو گئے تھے. جب آپ سوئے تو خواب دیکھتے ہیں. اب وہ خواب کیا تھا, انہی کی زبان سے سنی, انہی کے الفاظ سے سنی. فرمانے لگے پیر میرے علی شاہ رحمۃ اللہ, فرماتے ہیں کہ میں نے یوں محسوس کیا کہ میں مسجد میں ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عربی سیاہ جبا جو ہے وہ پہنے ہوئے تشریف لائے. میں نے آپ کی پنڈلی مبارک کو پکڑ لیا. پنڈلی آپ کی ریشم سے بھی زیادہ نرم ہیں اور میں پکڑتے ہی شروع ہو گیا, الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا رسول. جب میں نے پڑھا, آگے سے منع نہیں کیا گیا تو میں سمجھ گیا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. تو آپ نے ایک جملہ کہا اور یہ جملہ پورے جہاں جہاں تک میری آواز جائے, یہ سیدوں کے لیے کتب وقت مجدد ملت پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ جملہ ان سب کے لیے ہے جو حضور نے ان سے کہا تھا. جملہ سن لیجئے, حضور نے پیر میرے علی شاہ سے فرمایا, آل رسول نبایت کے ترک سنت کو ند. سید زادے کے لیے, سید کے لیے یہ مناسب نہیں کہ وہ سنت کو چھوڑ دے. لو عشاء کی سنن ہے, عشاء کی سنن ہے, ویسے بھی بندہ چھوڑ دیتا غیر موقع ہے, اور پھر مسافر ہے پھر بھی چھوٹ جاتی ہے, اوپر سے ریزن یہ ہے کہ ڈاکو نے حملہ کر دیا پھر چھوٹ جاتی ہے. لیکن نبی سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیر میرے علی شاہ سے کہہ رہے ہیں, آل رسول نبایت کے ترک سنت کو نہ. پتہ چلا عاشق جو ہے وہ دلیلیں نہیں دے گا، وہ دلیلیں نہیں دے گا، وہ یہ دیکھے گا نبی نے کیا وہ اسے کرنے لگ جائے گا. یہ پگڑی دیکھو تو مجدد کے سر پہ پگڑی ہوگی، پھر میرے علی شاہ کی پگڑی دیکھو، مجدد کی داڑھی مٹھی سے نیچے نہیں ہوگی. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو عاشق ہے وہ سنت نہیں چھوڑے گا، باقی ملا اور مولوی جو ہیں وہ ان مسئلوں میں پڑے رہیں گے. تو یہی میرا چیلنج تھا اور میں نے اعلان سب کو کیا تھا کہ دیکھو حدیث کے اوپر سب سے زیادہ عمل جو ہے وہ صوفی کرتا ہے، وہ ولی کرتا ہے. پیر میر علی شاہ جب یہ جملہ سنا پھر تو جو جذب کی کیفیت طاری ہوئی، جو عشق طاری ہوا، جو گریہ زاری ہوئی، کچھ نہ پوچھو، وہ ساری چیزوں کو جمع کر کے پھر آپ نے ایک کلام بولا، وہ کلام شورایا فاق کلام ہو گیا. وہ کلام کیا تھا؟ وہی کلام تھا کہ علامہ اقبال شاعر مشرق نے جب اس کو سنا تو سوچنے لگے یہ کلام کس کا ہے، لیکن جب اس نے مکتا پڑھا تو کہنے لگا ہاں اب میں سمجھ گیا کہ اس کلام میں اتنی مستی کیوں. تو وہ کلام کیا ہے؟ میں سارا تو نہیں پڑھتا، برکت کے لیے میں بھی پڑھ لیتا، کیونکہ لفظ کے اندر بولنے والے کا اثر، روحانیت، وہ چیزیں اس کے اندر جمع ہوتی. جس کا جو من چاہے جس انداز میں پڑھے. اج سکھ متران دی ودھیری کیوں جی دیڑی اداس گنیری لوں لوں اچ شوق چنگیری اج نینا لائیاں کیوں جڑیاں. پھر حضور کا سراپا آپ نے بیان کیا، اور سراپا جب بیان کر دیا تو پھر اگلا جملہ سنیے. اس صورت نو میں جانا کھاں جانا کھاں کے جانے جہاں آکھاں سچ آکھاں تے رب دی شان آکھاں جس شان تو شانا سب بنیاں. سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں جس شان تو شانا سب بنیاں سبحان اللہ. ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا واہ مجدد ملت سبحان اللہ. ما اجمل کا ما احسن کا کتے میرے علی کتے تیری سنا گستاخ کی کتے جائڑیاں. لیکن لوگ یوں پڑھتے ہیں کتے میرے علی کتے میرے علی کتے تیری سنا مشتاق کھیاں کتے جائڑیاں. اج سکھ متراں دی ودھیری اے کیوں جندڑی اداس گھنیری اے. علامہ اقبال نے جب آخری سنا نا کتے میں کہنے ہاں اب میں سمجھا کہ اس کلام میں اتنا رت. آپ نے حج کیا، مدینہ حاضری دی، وہاں سے فیض اکٹھا کر کے اب واپس پلٹے، پھر گولوا شریف میں آئے. گولوا شریف جب آئے تو پھر جسم کی کیفیت طاری ہوئی تو کسی نے بتایا، کوئی آدمی بھوپال سے آپ کا شاگرد تھا، اس نے بتایا وہاں بڑے گھنے جنگل ہیں. آپ نے فرمایا اچھا، بنا بتایا چل نکلے. پتہ چل گیا کہ آپ کہیں جا رہے ہیں، کہیں جا رہے ہیں. اس وقت آپ کی عمر 45 سال تھی، 1904 کا یہ واقعہ ہے. تو جب نکلنے لگے تو نکلنا آپ نے اکیلا ہی تھا، مولوی محبوب عالم، منشی عبد الجبار، کرم الہی سیٹھی، فضل الہی پشاوری، قائم علی مصروف اور فاضل لاہوری. زبردست، ہم بھی چلیں گے، ہم بھی چلیں گے. کہنے لگے نہیں تم نے نہیں جانا. کہنے لگے اچھا جانا تو آپ نے گاڑی پہ بیٹھ گئے نا. آپ اس کو راہ پر کہنے لگے ٹھیک ہے چلو. پھر قافلہ پہلے لاہور آیا، اور آپ نے فرمایا کسی کو بتانا نہیں تم نے میرا، جہاں ہم رکے کوئی تعارف نہیں کروانا، عام نارمل آدمی لاہور رکے، لاہور سے پھر چل پڑے بھوپال کی طرف. بھوپال جب پہنچے تو وہاں گھنے جنگلوں میں جا کر آپ نے چلا شروع کر دیا. صبح فجر کی نماز کے فوراً بعد نکل جاتے سورج نکلنے سے پہلے، بڑی دیر کے بعد پلٹتے، سورج غروب ہونے سے پہلے واپس آ جاتے، کبھی جلدی آ جاتے. رستے میں آپ آ کر رکتے، ایک حکیم صاحب تھے ان کی دکان پہ رک جاتے. وہ حکیم صاحب جو تھے وہ کیا تھا کہ وہ مسجد مدار المحام ہری گھاٹ بھوپال، مسجد کے جو مولوی صاحب تھے وہ بھی آپ کے کچھ دیوانے ہو گئے. ایک دن جب حکیم صاحب کے پاس بیٹھے ہوئے دیکھا تو مولوی صاحب جو ہے نا وہ آ گئے. مولوی صاحب چائے پکا کے لے آئے، چائے بنا کے لائے، بیٹھے بیٹھے مولوی صاحب کہنے لگے، حضور ایک کوشچن آیا ہے ذہن میں. فرمانے لگے پوچھو. کہنے لگے، حضور اکثر اولیاء کرام کو دیکھا ہے کہ وہ اللہ 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 اس میں چلے جاتے ہیں، حالانکہ حدیث جو ہے وہ افضل الذکر لا الہ الا اللہ ہے، تو وہ لا الہ الا یہ تینوں سیدھا ادھر کیوں آ جاتے ہیں، اللہ 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 اس میں کیوں آ جاتے ہیں؟ اب یہ تو مجدد ہی جواب دے گا نا، ولی کامل ہی جواب دے گا، صوفیا کا بادشاہ ہی جواب دے گا نا. تو غوث وقت نے کتب عالم میں پھر جواب دیا، فرما لگے سنو، وہ جو اللہ اللہ اس میں ذات کر رہا ہوتا ولی کامل، وجہ اصل میں یہ ہے کہ وہ اس مرتبے اور مقام پر فائز ہو جاتا ہے کہ وہ اتنا اس اللہ تعالیٰ کی محبت میں گم ہو جاتا ہے، وہ ویٹ ہی نہیں کر سکتا کہ لا کہے الہ کہے اللہ کہے، وہ سیدھا ذات میں گم ہو جاتا ہے اور اللہ اللہ پکارنے لگ جاتا ہے. کیا اس ادا کے ساتھ آپ نے تشریح کی، اللہ اکبر جل شانہ، کہ وہ مولوی رونے لگ گیا، رونے لگ گیا. اللہ اکبر، ایک طبیعت عجیب تھا. کافی دن آپ نے چلا کاٹا تو ان دنوں میں کیا ہوتا تھا، جو آدمی چلا کاٹتا رہتا ہے ایک دم سے مشہور ہو جاتا. نواب جو بھوپال کے نواب تھے، ان کا ایک رشتے دار آیا، کہنے لگا جی میرا بھتیجا جو ہے وہ بیمار ہو گیا ہے، آپ دعا کیجیے، میرے گھر چلیے ساتھ. تو نوابوں کو گھمنڈ ہوتا ہے، آپ جس کو بلائیں گے وہ ساتھ چل پڑیں گے، گھمنڈ ہوتا. جیسے کچھ لوگ ہوتے ہیں، وہ جی ہمارے پاس اتنے پیسے ہیں ہم کسی بھی مولوی کو خرید سکتے ہیں. خرید سکتے ہیں، ہو سکتا ہے. تو اسے گھمنڈ تھا کہ یہ بابا میرے ساتھ چلے گا، اسے نہیں معلوم کہ یہ کون ہے. اب ہمارا لگے ہم اتنی سی بات کے لیے تمہارے گھر نہیں جا سکتے، دعا کرتے ہیں جا ٹھیک ہو جائے گا، چلا جا. وہ چلا تو گیا، گھر گیا تو دیکھا کہ بچہ ٹھیک ہے. اب ٹھیک ہو جانے نے اور عقیدت بڑھا دی، پھر آ گیا، میرے گھر چلیے، میرے گھر چلیے، ہمارے محل چلیے، ہمارے ہم نواب ہیں. فرمانے لگے تو میں کیا کروں. جب اس کا اصرار بڑھا، فرمانے لگے اچھا ٹھیک ہے میں تیرے گھر جاؤں گا، لیکن اس دن جب میں بھوپال چھوڑ کر اپنے شہر جا رہا ہوں گا تو جاتے ہوئے کچھ دیر کے لیے رک جاؤں گا دعا کے لیے. تو وہی ہوا پیر میرے نشا رحمت اللہ علیہ، جا رہے تھے ٹانگا ریڈی، سامان ریڈی، ساری چیزیں ریڈی آپ کی، آپ نے جب گزرے تو وہاں تھوڑی دیر کے لیے رکے اور اندر گئے. اندر گئے تو آپ نے کہا دعا مانگنے کے لیے. وہ جتنی بے کمات اور دوسرے سارے تھے، انہوں نے کیا کیا کہ اپنی طرف سے تیار کر کے پورا تشت چاندی سے بھر دیا اور اس کے اندر خوشبو بھی رکھ دی. اب وہ چاندی پورا تشت بھرا ہوا بابا کو دینے لگے پیر میرے نشا رحمت اللہ علیہ. وہ چوں ہی آگے بڑھے، آپ نے دور سے دیکھ لیا، فرمانے لگے اسے میرے قریب مت لانا، اس کے اندر جو تم خوشبو لا رہے ہو اس سے مجھے الرجی ہو جاتی ہے. یعنی وہ آپ نے دور ہی سے اس کو قریب ہی نہیں آنے دیا مال کو. اللہ اکبر جل شانہ. دعا کر کے بیٹھے تھے وہ نواب پیچھے پیچھے، آپ تانگا میں بیٹھے، تانگا آگے آگے جا رہا ہے، وہ پیچھے پیچھے. آپ نے پوچھا یہ کیا کہہ رہا ہے مولوی؟ کہنے کہا حضور یہ مولوی محبوب عالم سے کہا کہ کیا کہہ رہا ہے؟ حضور آپ کا نام اور پتہ مانگ رہا ہے. فرمانے لگے یہ چھوڑے گا نہیں، تو اس طرح کر رک، میرا نام اور پتہ لکھ کے اس کو رکا دے دے. تو پھر اس نے لکھ کے دیا میرے علی شاہ پیر میرے علی شاہ، بولا یہ لکھ کے دیا کہ یہاں کیا. پھر آگے روانہ ہو. اللہ اکبر جل شانہ. تو اصلی مجدد اور اصلی صوفی تھے. حضور کے گستاخوں کا جو فرقہ ہے ان کو بھی ٹکا کے جواب دیا. اور جو 1911 میں انگریزوں نے آپ کو برطانوی شاہی دربار میں شمولیت کی دعوت دی تو آپ نے قبول نہ کی، اور یہ اصلی مجدد کی علامت. آپ انگریزوں کی دعوت میں نہیں گئے. کیوں؟ جو مجدد ہوتا ہے، جو صوفی ہوتا ہے، وہ باطل فرقوں کی دعوت کو فخریہ بیان نہیں کرتا، وہ جاتے نہیں، اس کا کوئی تعلق ہی نہیں اسے. کیوں؟ وہ مجدد ہے، اس نے حق کو واضح کرنا ہے. ناموں سے رسالت اور مسئلہ کے حق کی بات ہوتی تو آپ سب سے آگے ہوتے، سیاست میں حصہ نہیں لیتے. آپ نے بہت سی کتابیں بھی لکھی. 1897 میں پہلی کتاب تحقیق الحق لکھی، 1900 میں قادیانی مذہب پہ شمس الہدایہ لکھی. یہ کتاب ہر بندے کے لیے پڑھنا بہت ضروری ہے، انگلینڈ کے لوگ ہر ایک کے گھر میں یہ کتاب ہو اور ہر ایک اس کو سبکن سبکن پڑھے. 1902 میں مشہور کتاب سیف چشتیائی لکھی، یہ بھی بہت ضروری ہے، ہر ایک کو سبکن سبکن پڑھنی چاہیے. آپ کا امت مسلمہ پر احسان فتنہ قادیانیت سے آگاہ. قادیانی مرزئی کون ہیں؟ یہ فرقہ ہے جو ایک جھوٹے کو حضور کے بعد نبی مانتا ہے. یہ مرزا قادیان غلام احمد قادیانی قادیان شہر کا رہنے والا تھا. اس کی کتاب البریہ صفحہ 139 پہ ہے کہ یہ 1839 میں پیدا ہوا، اور سال وصال تو سب کو معلوم ہے، لاہور میں 1908 میں حیضہ کی وجہ سے مر گیا. اور اس کی پوری عمر جو ہے 1839 کے حساب سے 69 سال بنتی. پڑھائی میں یہ کچھ زیادہ کامیاب نہیں تھا، سیالکوٹ کی کچہری میں نوکری لے لی، اچانک نوکری چھوڑ دی، واز کہنا شروع کر دیا. ہمارے مسلمان خوش ہوتے ہیں کب؟ جب کوئی آدمی سائنس اور اسلام کو بیان کرتا ہے، جب کوئی آدمی تقابل ادیان کمپیریٹیولی اسلام کو بیان کرتا ہے، یہ ہے یہ ہے یہ ہے، اور دوسروں کے اعتراضات کے جب جواب دیتا ہے ان کی کتابوں سے، تو ہماری عوام بڑی خوش ہوتی ہے. جیسا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک ہے، اس کا دور دور دین اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، وہ مولوی نہیں ہے، وہ MBBS ہے، لیکن ہماری عوام خوش ہوتی ہے کہ وہ تقابل ادیان پہ تقریر کر رہا ہے، جواب دے رہا ہے ان کو کہ یہ 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 تمہاری کتاب کے اندر ہے. یہی حال ہوا مرزا قادیانی اٹھا، اس نے بھی سب سے پہلے یہی کیا. کیا مرزا قادیانی سے بڑے عالم نہیں تھے؟ اس کا جو نائب تھا حکیم، وہ اس سے زیادہ بڑا علامہ تھا، بڑے بڑے علامہ تھے. لیکن ہوتا کیا ہے کہ جس کو سٹیج مل جاتا ہے، اختیار چیز مل جاتی ہے، وہ پھر آگے ذرائع اسے مل گئے، وہ شہرت پائیں گے. یہ کرکٹ کی ٹیم کے اندر جو لوگ کھیلتے ہیں، ان سے بہتر کھیلنے والے آپ کو گلی محلوں میں مل جائیں گے، لیکن وہ ساری زندگی آگے نہیں آ سکتے. سٹیج نہیں ملا، مرزا قادیانی کو سٹیج بنا کے دے دیا. آریہ جو لوگ تھے ہندو، ان کے ساتھ مناظرے کا موقع بھی دے دیا، اور یہ بھی سیٹ اپ بنا دیا گیا کہ یہ ہاریں گے. سارا سیٹ اپ جو ہے بن گیا، اب یہ دھڑا دھڑ مشہور ہونے لگا. لوگ بڑے خوش ہوئے کہ ہندوؤں کو کوئی ہرا رہا ہے. اس چیز کو دیکھ کر اس دور کے اندر بڑے بڑے لوگ جو ہیں وہ خوش ہوئے، اور عقیدت کا اظہار بھی کر دیا. ایسا ہوتا ہے بڑے بندوں سے، کئی بندے، سر سید، علامہ اقبال، ایک وہ غلام فرید ایک پیر ہیں، وہ کیوں؟ انہوں نے صرف یہ چیز دیکھی کہ یہ آدمی ہندوؤں کو نیچا دکھا رہا ہے، انہوں نے عقیدت کا اظہار کر دیا. اب یہ نہیں پتا تھا کہ اس چیز کی بیک میں کیا ہے، تو جب پتا چلا یہ سب پیچھے ہٹ گئے. تو بعض اوقات آدمی سے غلطی ہو جاتی ہے کہ آدمی جو ہے وہ کسی کی ایک خوبی کو دیکھ کر وہ اپنی ساری عقیدت کا اظہار کر دیتا ہے، جبکہ بعد میں پتا چلتا ہے کہ یہ شخص جو ہے یہ باقی کام کچھ اور کر رہا ہے. تو یہ بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ کہ جن کو توبہ کا موقع مل جاتا ہے. اس لیے ڈاکٹر عبدالحکیم کو توبہ کا موقع ملا، بہت سے لوگوں کو توبہ کا موقع ملا، وہ پیچھے ہٹ گئے. اب اس آدمی نے جب مسلمان اس کے دیوانے ہوئے، آریہ سماج کے اعتراضات، ان کے جوابات، اسلام دشمن طاقتوں کی سرپرستی، اس شخص نے جب خود کو مشہور کروا لیا تو اب قلم آگے بڑھا. پہلے یہ مجدد بنا، محدث مجدد، پھر مہدی، پھر مسیح مسیح، پھر مسیح موعود، اور آخر میں ذلی بروزی کشوی، تبھی نبی بن گیا ہے، اور پھر اس کے بعد پکا نبی بن گیا. اور یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. اس مسئلے کو بھی حل کیا تو ایک صوفی نے حل کیا. اس لیے تصوف کوئی چھوٹا شعبہ نہیں ہے. عقیدہ ختم نبوت کو بھی ثابت کیا تو صوفی نے آ کر کیا، ایک ولی کامل نے کیا. اب عقیدہ ختم نبوت کیا ہے؟ ہر عالم بلکہ ہر مسلمان کا فرض ہے کہ سال میں ایک بار اس موضوع کو دہرائے اور عقیدہ ختم نبوت کو دوسروں تک پہنچائے. تو موضوع کیا بنانا ہے؟ حیات مسیح موضوع نہیں بنانا، موضوع بنانا ہے کہ مرزا قادیانی جو تھا، غلام احمد قادیانی، اس کی سیرت کیا ہے اور اس کے الہامات کیا ہے، اس کی باتیں، ان کو موضوع بنانا ہے اور لوگوں تک پہنچانا ہے. یہ دیکھو یہ اس کی باتیں. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر طرح سے آخری نبی ہیں، اور آپ کے بعد کوئی نبی پیدا نہ ہوگا. یہ بات یاد رکھیے، لفظ پیدا پہ غور، کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا. اب قرآن سے ثبوت سن لیجیے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی پیدا نہ ہوگا، یہ عقیدہ رکھنا اتنا ہی ضروری ہے جتنا یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. ولاکی رسول اللہ وخاتم النبیین،
محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی. خاتم النبیین کا معنی وہی ہوگا جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا لا نبی آبادی, یہ ہے اس کا ترجمہ, میرے بعد کوئی نبی نہیں. مسلمہ کذاب عربی جانتا تھا, پیروکار اس کے اتنے تھے کہ ایک وقت میں تو مسلمانوں کے پاؤں اکھڑتے نظر آئے اور تو مسلمانوں کی شکست واضح نظر آئی, مگر خلیفہ اول نے اس سے کوئی مناظرہ نہیں کیا, تلوار اٹھائی ہے. کیوں؟ جب کوئی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پیدا ہو کر نبوت کا دعویٰ کرے تو اسے مناظرہ کرنا بھی حرام ہے. کیوں؟ جب آپ مناظرہ کر رہے ہیں تو آپ ایک ایسی چیز کے اوپر ڈسکس کر رہے ہیں کہ جو ثابت ہو چکی ہے کہ حضور کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا. 1400 سال تک تمام مفسرین, محدثین, اولیاء, صوفیاء نے یہی معنی سمجھا لا نبی آبادی, خاتم النبیین کا ترجمہ لا نبی آبادی یہی سمجھا, حالانکہ وہ کمالات, اخلاقیات, روحانی درجات میں مرزا قادیانی سے کہیں زیادہ تھے, بلکہ لکھو کہاں درجہ افضل تھے, مگر انہوں نے حالات کے ابتر ہونے کے باوجود نبوت کا دعویٰ نہیں کیا. خدمت کر کے قوم ملت کے حالات سدھارے, اخلاق سنوارے, ذلی نبی نہ بنے. غیر خاتم کو خاتم ماننا اسی طرح کفر ہے جیسے خاتم کو غیر خاتم ماننا کفر ہے. تو ولکہ رسول اللہ بخاتم النبیین کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا, وہ خاتم النبیین ہے. والذین, دوسری, والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک, سورہ بقرہ کے اندر پہلے رکوع میں اللہ فرماتا ہے وہ جو ایمان لاتے ہیں اس پر جو آپ پر اتارا, وما انزل من قبلک, جو آپ سے پہلے اتارا. نبوت پر ایمان ضروری ہے. اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد بھی وحی کا سلسلہ شروع ہونا تھا تو اس پر ایمان لانا ضروری ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ دیتا وما انزل من بعدک, من بعدک نہیں کہا, من قبلک, تو الیک و من قبلک بعدک نہیں ہے, حالانکہ وحی پر ایمان لانا بہت ضروری. دوسری آیت سورہ نساء کی آیت نمبر 136, آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل ومن یکفر باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر فقد ضل ضلالا بعیدا. ایمان لاؤ اللہ پر, اس کے رسول پر, اور اس کتاب پر جو نازل کی گئی علی رسولہ محمد مصطفیٰ پر, والکتاب الذی انزل من قبل, اور ان کتابوں پر وحی کے مجموعے پر کہ جو ان سے پہلے نازل کی. اب یہاں بھی پہلے ہے, من قبل ہے. وحی پر ایمان لانا بہت ضروری ہے. ہر ایک کی کتاب میں من بعدک ہوتا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ بعد میں آ رہے ہیں. تو جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آگئے تو من بعدک بند ہو گیا, اب من قبل ہی ہے. تو اس آیت میں مومنوں سے کہا گیا کہ پختہ ایمان رکھنا اس کتاب پہ جو اس کے رسول پہ نازل کی, اس کتاب پہ جو پہلے. اب اگر وحی بعد میں ہونا تھی تو یہاں تذکرہ ضروری تھا, کیونکہ آیت مکمل کرنے سے پہلے, جملہ مکمل کرنے سے پہلے, بات مکمل کرنے سے پہلے رب کہتا ہے وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ. یہ کتب جو ہے اس سے مراد وحیوں کا مجموعہ ہے, کہ جو انکار کرتا ہے کتب کا یعنی وحی کا, اللہ کا, فرشتوں کا, رسول کا, یوم آخر, وہ کھلی گمراہی میں گیا. تو اب اگر حضور کے بعد بھی وحی کا نزول تھا تو لازمی طور پر من بعدک بھی کہا جاتا, تاکہ فقط دل دلالا بعیدا کی بات جو ہے وہ صحیح ہوتی. تو اگر بعدک پہ کسی نے آنا ہے تو یہ بات ٹھیک نہیں ہے. تو پتہ چلا اس سورہ نساء کی آیت سے بھی ثابت ہوا حضور کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا. تیسری, والمؤمنون یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک, جس اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور گزشتہ انبیاء پہ نازل کردہ وحی میں ایمان لانے کو کئی مرتبہ کہا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں کسی وحی کا ذکر نہیں کیا, ایک ہی مرتبہ اللہ تعالیٰ کہہ دیتا وما ینزلو من بعدک. اب یہ تیسری آیت ہے, والمؤمنون یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک, قبلک ہے بعدک نہیں ہے. تو ثابت یہ ہوا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا. تو وحی پر ایمان بڑا اہم مسئلہ ہے. اللہ نے قبل فرمایا, بعد نہیں فرمایا. کیا اتنا اہم مسئلہ اللہ تعالیٰ نے افینیوں اور انگریز کے نوکروں کے لیے چھوڑ دیا تھا؟ لعنت اللہ علی الکاذبین. خاتم النبیین کا معنی وہی بتلائے گا جو اللہ کی طرف سے آئے گا, کیونکہ نبوت کا تعلق ایمانیات سے ہے. ہر نبی نے کہا میرے بعد ایک آئے گا, میرے بعد آئے گا. عیسیٰ علیہ السلام آخری تھے, انہوں نے کہا جو میرے بعد آئے گا, نام بھی بتا دیا اس کا کہ بعد آئے گا. اب میں نام بتاتا ہوں, احمد اس کا نام ہے. لیکن حضور نے نہیں کہا کہ میرے بعد نبی آئے گا. اب احادیث مبارکہ سن لیجیے. آریہ دھرم کتاب کا نام ہے,
اور نیٹ پہ اگر آپ اس کتاب کو نکالیں گے تو اس کا صفحہ جو ہے وہ 40 بنے گا. یہ میں نے نیٹ سے پرنٹ نکالا. اس میں ہے کہ ہماری مسلمہ کتابوں میں اول درجہ صحیح بخاری ہے، اس کی تمام حدیث ہمارے لیے حجت ہیں جو قرآن سے مخالف نہ ہو، اور دوسرے نمبر پر مسلم شریف ہے. اور یہاں یہ ہے بلکہ ہماری معتبر حدیث کی دو کتابیں بخاری اور مسلم میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی روایت ہے. تو بخاری اور مسلم کو معتبر کتابیں مانا، تو بخاری اور مسلم کی حدیثیں سن لیں. اب مسلم شریف کتاب الفضائل، انا العاقب الذی لیس بعدہ نبی، میں عاقب ہوں جس کے بعد کوئی نبی نہیں. بخاری اور مسلم اور نسائی میں حدیث ایک پوری ہے، انما مثلی و مثل الانبیاء کرجل بنا دارا فاکملها واحسنها الا موضع لبنت، کہ اس نے بنایا، میں اور انبیاء کی مثال ایسی ہے، کسی شخص نے ایک مکان کو پورا کیا اور ایک اینٹ کی جگہ جو ہے وہ چھوڑ دی. اب لوگ اس میں داخل ہوتے ہیں، یدخلونها ویتعجبون منها ویقولون لولا موضع لبنت، بڑا اچھا مکان ہے مگر ایک اینٹ کی جگہ خالی ہے. اس اینٹ کی جگہ میں ہوں، آپ کی وجہ سے عمارت مکمل ہو گئی. تو یعنی ایک بہت بڑا مکان ہے، بڑا خوبصورت مکان ہے، اس میں ایک اینٹ کی جگہ باقی ہے، تو وہ ایک اینٹ کی جگہ میں، حضور آئے مکمل ہو گئی. اب اگر مرزا قادیانی نبی ہے تو دو صورتیں ہیں، یا تو کوئی اور جگہ اب خالی ہو، وہ حضور نے فرما دیا سچے انسان نے کوئی نہیں، یا پھر وہاں سے کوئی اینٹ نکالی جائے، اس کا کوئی ثبوت کوئی نہیں، تو پتہ یہ چلا کہ مرزا قادیانی نبی نہیں. اب ترمذی شریف میں حدیث، انہ سیکون فی امتی کذابون ثلاثهم یزعم انه نبی وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی. ان الفاظوں کے ہوتے ہوئے تشریح کرنے کی اور کیا ضرورت ہے کہ 30 کذاب آئیں گے میری امت میں، فی امتی میری امت میں، کسی اور جگہ سے نہیں آئیں گے، میری امت میں ہوں گے، کذاب ہوں گے، 30 ہوں گے، ہر ایک گمان کرے گا ان میں سے وہ نبی ہے. وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں خاتم آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں. ترمذی، یا ابا ذر اول انبیاء آدم و آخرهم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پہلا نبیوں کا اول آدم اور ان کا آخر محمد، کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا. بخاری، ذهبت النبوت فلا نبوت بعدی الا المبشرات، نبوت چلی گئی، کوئی نبوت نہیں اب میرے بعد، بس مبشرات ہیں. یا رسول اللہ مبشرات کیا ہیں؟ فرمایا الرؤیا الصالحہ، سچی خوابیں، اور اگر ذلی بروزی کشوی جزوی طبی آنا ہوتا تو حضور ضرور بتاتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ان الرسالت والنبوت قد انقطعت فلا رسول بعدی ولا نبی، رسالت اور نبوت جو ہے وہ مکمل ختم، اب میرے بعد کوئی نبی اور رسول نہیں ہے. عقلی طور پر بھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اب کوئی نبی، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، الیوم اکملت لکم دینکم اتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اب ضرورت کا ہے کی ہے. اب وہ آئیں جو آگے تبلیغ کرتے جائیں. اگر اطاعت، اتباع، عشق، علم کی وجہ سے کوئی نبی بنتا تو صحابہ میں تو یہ چاروں جمع تھی چیزیں، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان غنی، حضرت علی، اطاعت کا تو یہ عالم تھا کہ دنیا میں ہی ان کو جنتی قرار دے دیا گیا. انہوں نے اسلام کو بچایا ہے، پھیلایا ہے. وہ کون سی خوبی ہے جو مرزا کے اندر ان سے زیادہ ہے؟ مرزا نبی تو ابتدائی 30 سال انکار کیوں کرتا رہا اگر وہ نبی تھا؟ نبی نبوت کا اعلان تو دیر سے کر سکتا ہے، انکار نہیں کر سکتا. سب لوگ یاد رکھو، جھوٹ بولنے والا ولی نہیں ہو سکتا، نبوت تو بڑے اعلیٰ مقام ہے، بڑا اعلیٰ مقام ہے. مرزا نے اپنی پوری زندگی میں جھوٹ بولا، مختلف اوقات میں مختلف دعوے کیے، میں مجدد ہوں، محدث ہوں، میں مہدی ہوں، میں مسیل مسیح ہوں، میں مسیح موعود ہوں، میں ذلی نبی ہوں. آپ کی جب گفتگو ہو کسی مرزائی سے، حیات مسیح پہ گفتگو اس میں مت کرو. آپ نے جو گفتگو کرنا ہے وہ یہ کرو، اس کی عبارات کے اوپر گفتگو کرو. اب میں چند باتیں آپ کے گوش گزر کر دوں. زمیمہ براہین احمدیہ، حصہ پنجم، 112 صفحے پہ، جھوٹے کے کلام میں تناقض ضرور ہوتا ہے. مرزا نے خود کہا جھوٹے کے کلام میں تناقض ضرور ہوتا ہے، تو آپ نے یہ جملہ یاد رکھنا ہے. تو مرزا صاحب نے کیا کہا؟ جو جھوٹا ہوگا اس کے کلام میں جو ہے وہ تناقض ہوگا. اب سنتے جائیے، آسمانی فیصلہ، میں نبوت کا مدعی نہیں بلکہ ایسے مدعی کو دارہ اسلام سے خارج سمجھتا ہوں. اب تناقض ذرا دیکھیں. دافی البلا اس کتاب میں صفحہ 11 پہ لکھا، سچا خدا وہ ہے جس نے قادیان میں اپنا رسول بھیجا. اپوزٹ ہو گئے. تو کیا کہا تھا انہوں نے؟ کہ جھوٹے کے کلام میں تناقض ہوتا ہے. تو پہلی بات، جھوٹ. تجلیات الہیہ 24، اب بجز محمدی نبوت کے سب نبوتیں بند ہیں، شریعت والا کوئی نبی نہیں آ سکتا اور بغیر شریعت کے نبی ہو سکتا ہے، پس اس بنا پر میں امتی بھی ہوں نبی بھی. تناقص. حقیقت الوحی 391، خدا کا کلام اس قدر مجھ پر نازل ہوا کہ اگر وہ تمام لکھا جائے تو 20 جز سے کم نہیں ہوگا. پہلے کیا کہا کہ شریعت، شریعت مینز یہی ہوتا ہے، وہی ہوتی ہے، اور یہاں کہا وہی اترتی ہے. حقیقت الوحی 164، جو مرزا کو نہ مانے کافر. اب تناقض دیکھیے، تریاق القلوب 130، میرے دعوی کے انکار کی وجہ سے کوئی شخص کافر نہیں ہو سکتا. آریہ دھرم، ہماری مسلمہ کتابیں ان میں سے اول درجہ صحیح بخاری، اور یہ بھی میں نے آپ کو پڑھ کر سنایا ان کی کتاب سے، ہماری معتبر حدیث کی دو کتابیں بخاری اور مسلم میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی روایت ہے. ٹھیک ہے، آپ ذرا تناقض دیکھیے. ازالہ جلدوئم صفحہ 521، حدیث از بس ناقابل اعتماد ہے، حضور پہ قرآن نازل ہوا حدیث نہیں، ہمارا ایمان قرآن ہے حدیث نہیں. پہلے کیا کہا، ہماری مسلمہ دو کتابیں ہیں، یہاں کیا کہا، تو قرآن میں تو پھر مسیح کے آنے کی خبر نہیں، پھر حدیث کی بنیاد پر یہ رسول مسیح موعود کیسے ہو گیا؟ اب تناقض جو ہے وہ جھوٹے میں تناقض ہوتا ہے. پھر سنیے، ازالہ جلد اول صفحہ 190، اس عاجز نے جو مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کیا ہے، جس کو کم فہم لوگ مسیح موعود خیال کر بیٹھے ہیں، یہ میں نے ساؤتھ افریقہ سے کچھ کتابیں جو ہیں وہ منگوائی تاکہ آپ کو جو ہے وہ حوالہ دیکھ سکوں. یہ دیکھیے، یہ جو کتاب میں نے منگوائی، اس کتاب میں یہ ہے علماء ہند کی خدمت میں نیاز نامہ. آپ صاحبان میری ان معروضات کو متوجہ ہو کر سنیں، اس عاجز نے جو مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کیا ہے، جس کو کم فہم لوگ مسیح موعود خیال کر بیٹھے ہیں، یہ کوئی نیا دعویٰ نہیں جو آج ہی میرے منہ سے سنا گیا ہو. تو مسیح موعود کا یہاں دعویٰ کیا، تو کہہ رہے ہیں کہ میں نے مسیح موعود کا دعویٰ نہیں کیا. اب ذرا چنیے، تحفہ گولڑ دیا صفحہ 195، میرا دعویٰ یہ ہے کہ میں وہ مسیح موعود ہوں جس کے بارے میں خدا تعالیٰ کی تمام کتابوں میں پیش گوئیاں ہیں. تناقض آ گیا. تحفہ گولڑیا صفحہ 118، فتنہ نصارہ ایک سیل عظیم ہوگا اور اس سے بڑھ کر کوئی فتنہ نہ ہوگا. اب تناقض دیکھیے. ازالہ یوہم صفحہ 724، ان لوگوں مسلمانوں نے چوروں قزاقوں اور حرامیوں کی طرح اپنی محسن گورنمنٹ پر حملہ کرنا شروع کر دیا. آریہ دھرم صفحہ 81، ہمارا جان و مال گورنمنٹ انگریزی کی خیر خائی میں فدا ہے اور ہوگا، ہم غائبانہ اس کے اقبال کے لیے دعائیں کریں گے. ازالہ تباہ دوم حاشیہ صفحہ 56، ہم اور ہماری ذریت پہ لازم ہوگا کہ اس مبارک گورنمنٹ برطانیہ کے ہمیشہ شکر گزار رہیں. اب میں ذرا آپ کو کتاب میں سے دکھا دوں ازالہ ہم، یہ اصلی کتاب کا پرنٹ ہے. ہم پر اور ہماری ذریت پر یہ فرض ہوگا کہ اس مبارک گورنمنٹ برطانیہ کے ہمیشہ شکر گزار رہیں. سن لیا آپ نے. تو تناقض کیا تھا، پہلے یہ کہا کہ یہ ایک عظیم فتنہ ہے. اب اس کے علاوہ ایک اور بات بھی سنتے جائیں، انگریزی سلطنت میں تین گاؤں تعلقداری اور ملکیت قادیان کا حصہ جدی والد صاحب مرحوم کو ملے جو اب تک ہیں. والد صاحب مرحوم اس ملک کے ذمہ داروں میں، ممتاز ذمہ داروں میں شمار کیے گئے تھے. گورنری دربار میں ان کو کرسی ملتی تھی اور گورنمنٹ برطانیہ کے وہ سچے شکر گزار اور خیر خواہ تھے. 1857 کے غدر کے ایام میں 50 گھوڑے انہوں نے اپنے پاس سے خرید کر اور اچھے اچھے جوان مہیا کر کے 50 سوار بطور مدد کے سرکار کو دیے. اس وجہ سے وہ اس گورنمنٹ میں بہت ہر دل عزیز تھے اور گورنمنٹ کے اعلیٰ حکام دل جوئی کے ساتھ ان کو ملتے تھے، بلکہ بسا اوقات صاحبان ڈپٹی کمشنر اور کمشنر مکان پر آ کر ان کی ملاقات کرتے تھے. کچھ پتا چل گیا آپ کو. تو ایک طرف انہوں نے کہا یہ فتنہ ہے، تو تناقض، دوسری طرف کہا کہ ہم ان کے شکر گزار ہیں. اب تبلیغ رسالت جلد ششم صفحہ 69 پہ سنیں، اپنے کام کو نہ مکہ میں اچھی طرح چلا سکتا ہوں، نہ مدینہ، نہ روم، نہ ایران، نہ شام، نہ کابل، مگر اس گورنمنٹ میں جس کے اقبال کے لیے دعا کرتا ہوں. تناقض دیکھ لیا. مرزا صاحب کہتے ہیں زمیمہ نزول مسیح، نزول المسیح صفحہ 38، خبیث ہے وہ انسان جو اپنے نفس سے کاملوں اور راست بازوں پر زبان درازی کرے. تو جو اپنے بڑوں پر زبان درازی کرے وہ کون ہے؟ مرزا صاحب کے نزدیک وہ خبیث ہے. اب ذرا سنیے، کشتی نو حاشیہ 65، یورپ کے لوگ جس قدر شراب پیتے ہیں اس کا سبب تو یہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام شراب پیتے تھے، شاید پرانی عادت تھی یا بیماری تھی. زبان درازی ہوئی، عیسیٰ علیہ السلام کو شراب کا عادی بنا دیا. نبی کامل پہ زبان درازی کی تو مرزا کیا ہوا؟ اب سنو، اب ذرا زبان درازی کی حد سنیے. عیسیٰ علیہ السلام نے جو شادی نہیں کی، اللہ فرماتا، اللہ نے پہلے کہہ دیا کہ یہ سیدم و حسورہ ہے، الگ رہے گا، لیکن حضور نے فرمایا کہ آئیں گے اور شادی کریں گے. اب ذرا مرزا صاحب کا جملہ سنیے، مکتوب احمدیہ جلد 100 صفحہ 28، ہجڑا ہونا کوئی خوبی نہیں ہے. حضرت مسیح نعوذ باللہ مردانہ صفت کی اعلیٰ ترین صفت سے محروم تھے، اس لیے شادی نہ کر سکے. سنا آپ نے. تو جو راست بازوں پر زبان درازی کرے، مرزا صاحب کہتے ہیں وہ خبیث ہے. تو میری لڑائی نہیں ہے مرزیوں سے، اب خود ہی فیصلہ کر لیں گے ان کے نبی نے کیا کہا. مرزئی آپ کو مرزا کی سیرت پر نہیں آنے دے گا، کبھی بھی نہیں آنے دے گا. آپ کو حیات مسیح پہ الجھائے رکھے گا. آپ جب بھی گفتگو کرو جس نے نبوت کا دعویٰ کیا، اس کی گفتگو کرو، اس کے کردار کے اوپر. تریاق القلوب تصنیف جو ہے 1899 کی ہے، ہزار ہاں دعائیں قبول ہو چکی ہیں. اب تناقض ذرا دیکھیں، ڈاکٹر عبدالحکیم جو ہے یہ 20 برس سے مرزا قادیانی کا دیوانہ رہا، 20 برس اس کے ساتھ رہا. اللہ تعالیٰ نے پھر اس کو ہدایت دے دی. اسے پتہ چل گیا کہ یہ خبیث آدمی دین کی تبلیغ نہیں کر رہا، یہ عشق مصطفیٰ اور دین کی باتیں اور یہ جو کر رہا ہے اس کی آڑ میں اس کا کوئی کام اور ہے. اس نے چھوڑ دیا. جو ہی چھوڑا پھر اس نے اس کے خلاف کتابیں لکھی. المسیح الدجال کانا مسیح، 12 جولائی 1906 کو ایک الہام اس نے شائع کروا دیا. اس نے کہا آج کی تاریخ سے 3 سال بعد مرزا مر جائے گا. مرزا نے دعا کی، میرے رب صادق اور کاذب میں فرق کر دے. ڈاکٹر صاحب نے پھر اعلان کر دیا کہ بھائی میں اور مدت کم کرتا ہوں، 4 اگست 1908 سے پہلے یہ بندہ مر جائے گا. اب تناقض ذرا دیکھیے گا. تبلیغ رسالت جلد ہم صفحہ 131، مرزا پہ وہی آئی کہ اپنے دشمن سے کہہ دو خدا تجھ سے مواخذہ کرے گا اور مرزے کی عمر جو ہے وہ بڑھے گی. تو جی اب دیکھیے کہ یہ اس پر وہی آتی ہے اور ڈاکٹر عبدالحکیم جو ہے اس نے یہ کہہ دیا کہ یہ 4 اگست 1908 سے پہلے مر جائے گا. یہ مئی 1908 میں حیضہ سے لاہور کے اندر مر گیا. مولوی ثناء اللہ کی زندگی، مولوی ثناء اللہ امرتسری کے لیے بد دعا کی، اجاز احمدی صفحہ 14، ہم دعا کرتے رہیں گے کہ وہ موت جھوٹے کو آئے جو بیماری کی موت ہوتی ہے. مجھ میں اور مولوی ثناء اللہ میں سچا فیصلہ فرما، جو تیری نگاہ میں کذاب ہے اس کو صادق کی زندگی میں دنیا سے اٹھا لے. اللہ نے فیصلہ کر دیا، مرزا قادیانی کو مولوی ثناء اللہ کی زندگی میں اٹھا لیا. 1 سال 21 دن بعد، مباہلا کے 1 سال 21 دن بعد مرزا قادیانی حیضے سے بیت الخلاء کے اندر مر گیا. اور مولوی ثناء اللہ امرتسری 1950 تک زندہ رہا، 41 سال کے بعد مرا. اب آپ نے خود فیصلہ کرنا. تو یہ باتیں یاد رکھ کے آگے آپ پھیلائے، حیات مسیح میں گفتگو نہ کریں، وہ ہمارا عقیدہ پکا. مرزا بیماری سے مرا. سیرت المہدی بشیر احمد بن مرزا غلام احمد اساول سوا 7، 25 مئی 1908، پیر کی شام بالکل اچھے تھے، رات کے پچھلے پہر صبح کو کیا دیکھتا ہوں، حضرت مسیح موعود مرزا غلام احمد اسحال کی بیماری سے سخت بیمار ہیں اور حالت نازک ہے. مرزا کے سسر ناصر یقوب لکھتے ہیں، حیات ناصر شیخ یقوب صفحہ 14، حیضہ ہوا اور مرزا 1908 کو مر گیا. یہ اپنے فزیشن ڈاکٹر سید محمد حسین کے گھر میں تھا. اب ذرا سنیے، زمیمہ تحفہ گولڑیا حاشیہ 30، اس خدا نے مجھے براہین میں بشارت دی کہ ہر ایک خبیث عارضہ سے تجھے محفوظ رکھوں گا. یہ میں نے ساؤتھ افریقہ سے منگوائی ہیں کتابیں، ان کے جو ہے نا وہ پرنٹ کروائے، اب تو ویسے نیٹ پہ مل جاتی. یہ دیکھیے، اب اس کا ذرا پیج دیکھیے گا. اس جگہ یہ عجیب قصہ لکھنے کے لائق ہے، ایک دفعہ مجھے علی گڑھ میں جانے کا اتفاق ہوا اور مرض زوف دماغ کی وجہ سے، جس کا قادیان میں بھی کچھ مدت پہلے دورہ ہو چکا تھا، میں اس لائق نہیں تھا کہ زیادہ گفتگو یا کوئی دماغی محنت کا کام کر سکتا، اور ابھی میری یہی حالت ہے کہ میں زیادہ بات کرنی یا حد سے زیادہ فکر اور خود کی طاقت نہیں رکھتا. اس حالت میں علی گڑھ کے ایک مولوی صاحب محمد اسماعیل، سمجھ آئی کہ ان کو بیماری ہے. اس کے علاوہ سیرت المہدی حصہ اول صفحہ 13، مجھ سے والدہ صاحب نے بتایا کہ مسیح موعود کو پہلی دفعہ درد سر اور ہسٹریا کا دورہ بشیر اول کی وفات کے چند دن بعد ہوا. اس کے بعد باقاعدہ دوڑے پڑتے تھے. یہ عورتوں کو پڑتے نا ہاتھ کیڑے ہو جاتے ہیں. یہ حیات احمد جلد دوئم آپ کو دق کی بیماری تھی. یہ بیماری مرزا غلام مرتضی صاحب مرحوم کی زندگی میں ہو گئی تھی. حاشیہ 40 نمبر 4 صفحہ 30. پھر اگر ثابت ہو کہ میری 100 پیش گوئی میں سے ایک بھی جھوٹی نکلی ہو تو میں اقرار کروں گا کہ میں کاذب ہوں. ٹھیک ہے جی. اب تناقض دیکھیے اور جھوٹے میں تناقض ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یہ خود مرزا صاحب نے کہا. محمد ہی بیگم یہ بہت بڑی رسوائی ہے مرزا کے لیے. مرزا صاحب کو الہام ہوا کہ اس لڑکی سے نکاح کر. اگر لڑکی انکار کرے تو انجام برا ہوگا. جو نکاح کرے گا بعد از نکاح 2.5 سال تک اور والد 3 سال تک مر جائے گا. گھر میں تفرقہ اور تنگی بڑھے گی. آخر کار وہ لڑکی مرزا صاحب کے عقد میں آ جائے گی. یہ ان پر الہام ہوا مرزا. مگر احمد بیگ جو ہیں وہ نہیں مانے. عید کے ماہ مہینے میں شادی رکھ دی. مئی 1891 میں محمدی بیگم کا نکاح سلطان احمد سے ہو گیا. مرزا غلام احمد منہ تکتا رہ گیا. وہی کے مطابق سلطان احمد کو دسمبر 1893 میں مر جانا تھا مگر وہ 40 سال تک زندہ رہا. محمدی بیگم کا نکاح نہ ہوا مرزا سے. مرزا حیضے سے بیت الخلا کے اندر ہی مر گیا. کچھ معلوم ہوا؟ مزید جاننے کے لیے پیر میر مشا کی کتابیں جو ہیں وہ پڑھیں اور بہت ارکریزی کے ساتھ اس کی چیزوں کو جو اکٹھا کیا ہے وہ طاہر عبد الرزاق ہے. طاہر عبد الرزاق کی کتابیں ہر گھر میں لازمی ہونی چاہیے اس کے جواب کے لیے, ورنہ تو پیر میر علی شاہ کی کتابیں ہی کافی ہیں. پیر میر علی شاہ اور مسئلہ ختم نبوت. میر علی شاہ گیلانی اعلی حضرت کے بعد قابل قدر مجدد ہیں جنہوں نے حق کو باطل سے الگ کیا. اعلی حضرت نے انبیاء اور اولیاء کے گستاخوں کا چہرہ واضح کیا اور اتنا رسوا کیا کہ آج تک ان کے پاس ان باتوں کا جواب نہیں ہے. ویسے تو اعتراضات آدمی کرتے ہی رہتا ہے. اسی طرح پیر میر علی شاہ گیلانی نے ختم نبوت کے منکروں کا چہرہ واضح کیا اور آج تک یہ جواب نہیں دے پا رہے. آپ نے مجدد دیکھنا ہو تو بس یہ دیکھو, وہ حق کو واضح کر رہا ہے یا حق کو ملا رہا ہے. ملا رہا ہو تو وہ مجدد نہیں. آپ نے شمس الہدایہ لکھی, مرضیوں کی نیندیں اڑ گئی. آپ نے صرف ایک ہی کہا اسے, تو لا الہ الا اللہ کا ترجمہ کر دے بس. کتنی بڑی بات ہے کہ پیر میر علی شاہ نے مطلب فرمایا, مرزے تو صرف لا الہ الا اللہ کا ترجمہ کر دے بس. پھر کیا تھا, مرزے نے جو لوگ چھوڑ گئے تھے ان کو زیادہ تنہا دے کے واپس بلایا. سارے بندے اکٹھے ہو گئے. بےزتی کی کاگی ہونے لگی پورے ہندوستان کے اندر. اب انہوں نے کہا اب اعتراضات شروع کر دی. بھئی اعتراضات کیوں کر رہے؟ اعتراض کے لیے حکیم نور الدین کو بیٹھا لیا. سارے لوگ اب ڈھونڈو, سارا دن کام ہی ہے اعتراض بناتے جاؤ, وکیلوں کی طرح بناؤ. اعتراض بنانے لگے. پیر میرے علی شاہ ٹکا ٹک ٹکا ٹک ہر ایک کا جواب دیتے. اللہ اکبر جل شانہ. مجدد ملت پیر میرے علی شاہ جواب دیتے, اوپر سے سوال داغ دیتے اور سوالوں کا جواب ان کے پاس کوئی نہ ہوتا. مرزا نے مجدد ملت سید میرے علی شاہ گیلانی کو چیلنج کیا کہ لاہور میں ایک جلسہ مقرر کیا جائے صادق اور کاذب کو پرکھنے کے لیے. قرآن اندازی کے طور پر کوئی صورت نکالیں, اس صورت کی 40 آیتیں ہوں یا 40 آیتوں والی ہی صورت ہو, اور دعا کریں یا اللہ جو سچا ہے اس پہ اس صورت کے حقائق اور معارف فصیح و بلیغ عربی میں عین جلسہ میں لکھنے کے لیے روحانی طاقت دے اور روح القدس کے ساتھ اس کی مدد کر. لکھنے کے لیے 7 گھنٹے کا ٹائم ہوگا. یاد رہے لاہور کے علاوہ کوئی اور مقام نہ ہوگا. مجھے 1 ہفتہ پہلے رجسٹری خط دینا ہوگا. اگر میں حاضر نہ ہوں تو اس صورت میں بھی مجھے کاذب سمجھا جائے اور میں کاذب ہوں گا. یہ انہوں نے اعلان کر دیا. عربی میں تفسیر لکھنا, پیر صاحب نے فرمایا نبیوں کا کام لکھنا نہیں ہے بھائی. تو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو عربی میں فصیح تفسیر لکھنی ہے. تو اس سے تو مصر والے تم سے اچھی لکھ لیں گے, لبنان والے, سعودی عرب والے, وہ تو عربی بولتے ہیں, وہ آگے لکھ لیں. وہ سارے نبی ہیں. عربی میں تفسیر لکھنا نبوت کی دلیل نہیں ہے. چلو ٹھیک ہے, مسیح موعود ہونے کا آج اچھا موقع ہے تمہارے لیے. تم آؤ اور آ کے ثابت کرو تمام علماء کے سامنے. یہ ثابت ہو جائے گا تو باقی کمالات خود ہی ثابت ہو جائیں گے. تو یہ تو ثابت کر کے تو ہے. 25 اگست جو ہے وہ طے پایا. مرزئی بھی بڑے خوش تھے. مسلمان تو ہندوستان سے اور اب جو پاکستان ہے اس کے علاقوں سے آج ایک بہت بڑا مجمع لگ گیا. اللہ اکبر جل شان. مرزئی بھی, مرزئیوں کو یہ تھا کہ لو بھائی آج فیصلہ ہو جائے گا, آج سب مان لیں گے کہ مرزا نبی ہے. وہ بڑے خوش. این 4 دن پہلے مرزئی کی طرف سے لیٹر آ گئے کہ تقریری بحث نہ ہوگی. تقریری بحث نہیں ہوگی, لکھا جائے گا, ہم تحریری مقابلہ کریں گے. آپ نے فرمایا نبی لکھتے نہیں ہوتے. چلو ٹھیک ہے, ہمیں یہ بھی منظور, آ جا لکھنے کی بھی کر لیتے. مقررہ دن ملک کے طول و عرض سے ہزار ہاں مسلمان لاہور پہنچ گئے. ہر مکتبہ فکر کہ علماء نے مجدد ملت پیر میرے علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کو اپنا لیڈر تسلیم کر لیا. پیر میرے علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ اس کی ہر شنت کو کیوں مانتے جا رہے؟ تو ایک بار آ تو صحیح ثابت تو کر جو تو کہے گا وہی. ہم نے فرمایا بلکہ گفتگو کے دوران تو فرما دیا, کہنے لگے لکھنے کا ہاتھ سے کیا, تجھے تو نبوت کا دعویٰ ہے, تو کاغذ اور قلم رکھ, میں کاغذ اور قلم یہاں رکھتا ہوں, تو حکم دینا کہ تو نبوت کا دعویٰ کرا, تو حکم دینا, میں نبی کا اتنا غلام ہوں, میں بھی حکم دوں گا. جس کا قلم لکھنے لگ جائے گا وہ سچا, تیرا لکھنے لگ جائے تو, میرا لکھنے لگ جائے تو جھوٹا. جس کا قلم لکھنے لگ جائے وہ سچا ہوگا. نہیں آیا. پھر اس نے یہ بات چھوڑ دی, او جی ایک لولا اور لنگڑا ہونا چاہیے, میں کہوں گا کہ کھڑا ہو جا, وہ کھڑا ہو جائے, اور آپ بھی کہو کھڑا ہو جا, تو جس کے کہنے پہ وہ کھڑا ہو گیا. آپ نے فرمایا لولا لنگڑا کیوں, تم مردہ لے کر آ, اللہ اکبر جل شان, تم مردہ لے کر آ, سامنے مردہ رکھتے ہیں, تو کہے یہ اٹھے, میں بھی کہوں گا اپنے نبی کے صدقے سے اللہ کے بھروسے پر. تو جس کے کہنے پہ اٹھ گیا پھر بھی نہیں آیا. لیکن میں سوچا کرتا تھا پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ ہر بات مانے جا رہے ہیں کیوں, تو سن لیجیے وجہ کیا تھی. پیر میر علی شاہ ایک روز چبوترے پر, وہ چبوترے پہ میں نے نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ علیہ کو بھی بیٹھے دیکھا. آپ اس چبوترے پر زور کی نماز سے پہلے کیلولا کرتے تھے, اس میں اکثر بیٹھتے تھے, نوافل پڑھتے تھے, سنن پڑھتے تھے. آپ بیٹھے ہوئے کیلولے کے ٹائم جب آپ سوئے ہیں تو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سیار دیدار ہوا. آپ نے فرمایا بیٹے اٹھو, اس فتنے کی سرکوبی کرو, ہم تمہارے ساتھ. ہاں یہ تھا جملا. ان کو معلوم تھا کہ مرزا جھوٹا ہے, اور جب یہ میرے سامنے آئے گا میں جو بولوں گا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے رب تعالیٰ پورا فرما دے گا. پھر میرے علی شاہ لاہور کی طرف روانہ ہوئے. رستے میں لوگ ملتے جائیں, لاہور جب آپ پہنچے تو 3 گھنٹے تک لوگ آپ کے ہاتھ چومتے رہے مسافہ. پھر آپ وہاں پہنچے, کچھ لوگوں نے کہا حضور تقریری مباحثہ ہی ہونا چاہیے تھا. آپ نے فرمایا وہ جو شرط لگایا ہمیں منظور ہے, کسی طرح علماء کے ساتھ بیٹھے تو صحیح. لوگ شاہی مسجد میں جمع ہو گئے, مسلمان بھی اور مرزئی بھی, شدت سے انتظار تھا. مسلمان تو پہنچ گئے مگر مرزا نے نہ آنا تھا نہ آیا. اب وہ اپنی حرکتوں پہ آ گیا. مرزئیوں کی آپ کو پتا حرکتیں کیا, یہ سارے غور سے سن لو, یہ لفظوں کے ہیر پھیر میں رہتے ہیں. جھوٹا آدمی, یہ جھوٹے کی نشانی ہوتی, وہ اصل بات کو ثابت نہیں کرے گا, وہ جو آپ بات کریں گے نا وہ اس کے اندر چلا جائے گا, پھر اسے ایک اور بات نکال کے اس پہ لگا رہے گا, پھر اس میں سے ایک اور بات نکال کے اس میں لگا, پھر اس میں سے ایک اور بات, تو وہ باتوں میں سے لفظوں کے ہیر پھیر میں جاتا ہے, اصل مدعا کی طرف وہ نہیں آئے گا, کیونکہ اصل مدعا میں وہ جھوٹا ہوتا ہے. یہی حرکتیں ہم شروع کر دی. میرے علی شاہ لکھ دیں تقریر نہیں ہوگی صرف تحریر ہوگی. آپ نے فرمایا آؤ کاغذ قلم کو بولیں لکھ, جس کا حکم چلا وہ سچا. لوگ پوچھتے تھے تو نبوت کا دعوے دار ہے, اللہ تیرے ساتھ ہے, فرشتے تیرے ساتھ ہیں, ڈر کس بات کا ہے, آ جا. پیر صاحب نے فرمایا مرزا سے بول دو تیری شرائط پر مناظرہ منظور, جو شرطیں لگاتا لگا آ جا. مرزا نے آنے سے انکار کر دی اور بولا مولوی مجھے قتل کر دیں گے. پھر وہ لفظوں کا ہیر پھیر, مولوی مجھے قتل کر دیں گے, میں نے نہیں آنا. جب مرزا نہ آیا, کیونکہ اس کو الہام ہو گیا تھا مرزے کو, تو بری طرح مارا جائے گا, مت جا, تو جو کرے گا کہے گا الٹ ہوگا, میرے علی شاہ کے پیچھے اللہ اور اس کا رسول ہے, وہ زبان سے جو ادا کرے گا پورا ہو جائے گا, مت جا. تو اس کو الہام ہو گیا, وہ شیطان جو الہام کرتے ہیں نا وہ ہو گیا. مرزئی لفظوں کے ہیر پھیر میں لگے رہے. اے نہیں, 27 اگست کو ایک عظیم الشان جلسہ ہوا, علماء نے ختم نبوت اور عقیدہ کو قرآن و حدیث سے ثابت کیا, چھوٹی علماء جماعت. پھر میرے علی شاہ 24 سے 29 اگست تک وہاں رہے, واپس تشریف لے آئے تو پھر وہی لفظوں کا, وہ جو چلے گئے میرا مناظرہ قبول نہیں کیا, بھاگ گئے. پھر آپ نے سیف چشتیائی لکھی, یہ بھی ہر مسلمان ضرور پڑھے اسے, 1907 کی بات ہے. مرزا نے اپنا الہام بیان کیا کہ اس جیٹھ کو پیر میرے علی شاہ مر جائے گا. آپ نے فرمایا کچھ نہ ہوگا, اس جیٹھ میں تو کم از کم میں نہیں مرتا, اور واقعی آپ نہیں فوت ہوئے, اگلے جیٹھ میں وہ مر گیا. تو ایسے ہی کسی جلسے میں تھے تو کسی نے گفتگو کی, تو آپ نے فرمایا جیٹھ ہو بل جیٹھ ہے. مارچ کا مہینہ, آپ علیل تو تھے, بیمار ہونا اولیاء کے لیے بلندی درجات کا سبب بنتا ہے. مارچ سے اپریل تک آپ نے مولانا قاری غلام محمد صاحب سے قرآنی صورتیں سنی, اپنے وظائف کچھ تھے وہ ان سے سنتے تھے. مئی میں زیادہ علیل ہو گئے مگر زائرین کی تعداد روز بروز بڑھتی جاتی. 11 مئی کو آپ کے اشارے کے مطابق آپ کو اٹھایا اور یوں تکیے کے ساتھ آپ کو بٹھا دیا گیا, تکیہ ٹیک لگا, آپ نے یوں ہاتھ بلند کیے اپنے منہ پہ اور مسکرا پڑے. اللہ اکبر جل شان, فرشتوں کو دیکھا ہوگا مسکرائے, اور یہ مومن کی علامت ہوتی ہے, جب دنیا سے جا رہا ہوتا ہے اس کے چہرے پہ مسکراہٹ ہوتی ہے. اور مرزا جب مر رہا تھا تو اس کی ڈاکٹر سے, اس کے سسر سے پوچھ لیجیے, وہ بڑا پریشان تھا کیونکہ اس کو حیضے کی بیماری ہوئی، بار بار ریسٹ روم میں جانا پڑتا تھا. پھر میرے علی شاہ مسکرائے اور آپ دنیا سے رخصت ہو گئے.
12 مئی 1937 ایک بجے سے شام 6 بجے تک آپ کا جسد انور زیارت کے لیے رکھ دیا گیا. شام 6 بجے مولانا قاری غلام محمد رحمت اللہ علیہ نے آپ کا جنازہ پڑھایا اور آپ کی پسند کی جگہ پر 8 بجے آپ کو اس جگہ پہ رکھ دیا گیا.
آج وہاں قبر انور ہے، انوار ہیں، تجلیات ہیں، سکون ہے. میں نے حاضری دی، ذکر کیا، سب کے لیے دعا ہے.